انتہائی ادب و احترام کے ساتھ فقیہ العصر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا مفتی شاہ محمد نوال الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ اس ختم بخاری اور تکمیل حفظ قرآن کے موقع پر اپنے قیمتی کلمات سے نوازیں.
پڑھاتا ہوں، پڑھتے جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا
وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا
وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا
وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا
وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ
وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ
ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا
ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا
وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين
وله الكبرياء في السماوات والأرض
وله الكبرياء في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم
وهو العزيز الحكيم
صدق الله العظيم
صدق الله العظيم.
یہ آخری سبق تھا جو اسے بچے حفظ کر رہے تھے ان کے حفظ کا. یہ بخاری والا عبارت پڑھ لو. دو کے بعد ایک پڑھو. کسے؟ ہاں جی جی صحیح. کون پڑھ رہے؟ پہلے کون پڑھ رہا ہے؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأئمة المحدثين أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاصد فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. عام طور پر ختم بخاری شریف کے درس میں بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہوتی ہے اسی کا درس ہوتا ہے، لیکن آپ کو واقف ہوں گے آپ حضرات کے جو دورے کا سال ہوتا ہے، یعنی آخری سال جو حدیث شریف کا دورہ کہلاتا ہے. حدیثیں تو پہلے سے ہی پڑھائی جاتی ہیں، لیکن آخری سال میں صرف حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں جو سند فضیلت دینے سے پہلے، سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے. تو اس میں صحاح ستہ پڑھائے جاتے ہیں. صحاح ستہ کا مطلب بخاری شریف کے علاوہ بھی حدیث کی مشہور کتابیں ہیں، ان کو پڑھایا جاتا ہے. اس میں بخاری کے علاوہ مسلم شریف ہے، نسائی شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، ترمذی شریف ہے، موطأ امام مالک ہے، موطأ امام محمد ہے، ابن ماجہ ہے، اور طحاوی شریف ہے. یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. کتابیں تو بہت بڑی بڑی ہیں، یہ بہت موٹی ہوتی ہیں، لیکن ان کے کچھ منتخب ابواب جو ہوتے ہیں وہ تحقیق سے پڑھائے جاتے ہیں، تفصیل سے پڑھائے جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے نا وہ ایسے، چونکہ بچے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور عربی سے واقف ہوتے ہیں، تو ان کو پڑھ کے کتاب، ویسے قرآن کے طور پر پڑھ کے کتاب کو ختم کیا جاتا ہے تاکہ پوری حدیثیں نظروں کے سامنے سے گزر جائیں. کیونکہ یہ 6-7 حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہزاروں حدیثیں نظروں کے سامنے سے آدمی کی آتی ہیں. اور ایسا مطلب نہیں ہوتا کہ جو بخاری شریف میں ہے وہی مستند صرف حدیثیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے. حدیثیں تو بہت ہوتی ہیں. بخاری شریف تو ایک مختصر سا رسالہ ہے امام بخاری کی علم کے مقابلے میں. بخاری شریف کے بارے میں خود انہوں نے نام ہی اس کا مختصر ادارہ، وہ مختصر کتابچہ رکھا ہوا ہے. بخاری شریف کے پورے نام میں اس بات کی صراحت ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث کا مختصر رسالہ ہے. کیونکہ ان کو تو 600,000 حدیثیں یاد تھی، اس میں سے انہوں نے 4,000 یا نقل کی ہیں، تو 5,096,000 جو ہے نا ان کو تو ذکر بھی نہیں کیا انہوں نے، تو آپ اندازہ فرمائیے. اور ان کے پاس حدیث کا مطلب ہوتا ہے سند کے ساتھ بات، جتنی سند کے ساتھ باتیں ہوں گی اتنی حدیثیں ہوں گی. ایک ہی بات اگر 25 سندوں کے ساتھ ہے تو ان کے پاس 25 حدیثیں وہ ہوتی ہیں. تو 600,000 حدیثوں کو یہ مطلب ہے کہ ان کے پاس 600,000 سندیں محفوظ تھیں امام بخاری کے پاس. 600,000 سندوں کا مطلب ہے کہ ان کے استاد سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نام ہیں ایسے 600,000 نام اور ان کی ہسٹری امام بخاری کو زبانی یاد تھی. کہاں پیدا ہوئے، کہاں وفات ہوئی، کون ان کے شاگرد ہیں، کون ان کے استاد ہیں، ان کی دینداری کیسی ہے، ان کا تقویٰ کیسا تھا، ان کا علم کیسا تھا، وغیرہ وغیرہ، پوری تاریخ، کون سے استاد سے ان کی ملاقات ہے، کون سے استاد سے ملاقات نہیں ہے، کہاں خالی سرسری ملاقات ہوئی وہاں حدیث لی، کہاں جا کے انہوں نے صحبت اختیاری، ان کے پاس رہے تو زیادہ ٹائم رہے، یا یہ کہ ہفتہ دو ہفتہ خالی رہ کے آ گئے. اس ساری تفصیلات امام بخاری کو معلوم تھی. تو ایسے ہی جو ہے دوسری جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں بھی بہت بڑا ذخیرہ جو بخاری کے علاوہ ہے صحیح حدیثوں کا، وہ مجموعہ ہوتا ہے. اس میں مسلم شریف میں بہت ہیں، ابو داؤد میں بہت ہیں، نسائی میں بہت ہیں، ترمذی میں بہت ہیں، موطأ میں بہت ہیں، طحاوی شریف میں بہت ہیں، ابن ماجہ میں بہت سی حدیثیں ہوتی ہیں. اور ان کے علاوہ حدیث کی سینکڑوں کتابیں ہیں، ہزاروں کتابیں ہیں. حدیث کی کتاب لکھنے کی قسمیں بنی ہوئی ہیں باضابطہ، کہ جامعہ کس کو کہیں گے، سنن کس کو کہیں گے، مستدرک کس کو کہیں گے، مستخرج کس کو کہیں گے، رسالہ کس کو کہیں گے، جز کس کو کہیں گے. وغیرہ وغیرہ، شیوخ کے اعتبار سے کون سی ہے، اساتذہ کے اعتبار سے کون سی ہے، صحابہ کے اعتبار سے کون سی ہے، ایک دنیا ہے پوری حدیثوں کی دنیا کی، خاص مسائل کے اوپر کون سے ہیں، خاص جو ہے نا فضائل کے اوپر کون سے ہیں، خاص سیرت کے اوپر کون سے ہیں، خاص الگ الگ موضوع کے اعتبار سے کون کون سی کتابیں ہوتی ہیں، حدیث کی جو قسمیں ہوتی ہیں، منتخب حدیثیں کون سی ہیں، غیر منتخب کون سی ہیں، اور صحیح اور ضعیف اور حسن کے اعتبار سے جو قسمیں ہوتی ہیں ان کی کون سی ہیں، بہت ہوتی ہیں. مسند احمد ہے، کنز العمال ہے، یہ حدیث کی اتنی بڑی کتابیں ہیں کہ جیسے بخاری شریف میں 4000 حدیثیں ہیں نا، مسند حدیث میں 35000 حدیثیں ہیں، کنز العمال میں 27000 حدیثیں ہیں. آپ اندازہ فرمائیے، حدیث کی کتابیں بہت ہوتی ہیں. جو لوگ چونکہ اس دنیا سے واقف نہیں ہوتے تو وہ بیچارے بخاری شریف کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے خالی بخاری میں ہی ہے. ایسا نہیں ہے مسئلہ، بخاری کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو خیر ہمارے پاس آج جو ہے وہ 4 کتابوں کا ختم ہے اصولاً. دوسری کتابیں پہلے ہو چکی ہیں، اس میں سے بخاری شریف کے ساتھ ترمذی شریف کا ختم بھی آج ہے، موطئین کا بھی ہے. موطئین بولے تو ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا ہے حدیث کی کتاب، اور ایک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص امام ابو یوسف اور امام محمد ہیں، ان کی موطا امام محمد ہے، اس کا بھی آج ختم ہے. بہت سے علماء کرام بخاری شریف سے بھی زیادہ اہمیت موطا امام مالک کو دیتے ہیں مرتبے کے اعتبار سے. مشہور تو بخاری شریف ہے نا، لیکن موطا امام مالک کو امام بخاری پر بھی فضیلت حاصل ہے، وہ اسے بھی بہت پہلے لکھی ہوئی ہے نا. اصل میں موطا امام مالک کو تو خلیفہ ہارون رشید قانون بنا دینا چاہتا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرما دیا کہ نہیں اس کو قانون مت بنا دو، کیونکہ دوسری کتابوں کو سب کو نظر انداز کر کے اسی کو ہم قانون کی حیثیت سے لے لیں گے، یہ اس نے آفر کیا تھا. حضرت نے فرمایا کہ نہیں ایسا مت کرو، یہ حدیث کی اپنی خدمت ہے، لوگوں کی اپنی اپنی تحقیقات ہیں، ایسا مت کرو. امام مالک کو بڑی فضیلت حاصل ہے موطا امام مالک کو، ظاہر ہے کہ امام الحرمین ہیں، وہ مجتہدین میں سے ہیں، بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں، بہت پہلے کے لوگوں میں سے. یہ اپنے جو مجتہدی ہیں نا، یہ محدثین سے بہت پہلے کے ہیں، یہ لوگ بخاری مسلم ترمذی یہ جو لوگ ہیں نا، ان سے بہت پہلے کے لوگ ہیں. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد جو ہے نا، یہ حدیث کی کتاب لکھنے والوں سے بہت پہلے کے ہیں یہ لوگ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 6ویں نمبر کے شاگرد ہیں امام بخاری، شاگرد کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں امام بخاری. امام ابو حنیفہ کے شاگرد، ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگردی میں امام بخاری آتے ہیں. یہ فرق کیسا ہوا، کیا ہے؟ ایک بہت لمبی دنیا ہوتی ہے کہ مجتہدین کی دنیا الگ ہے، محدثین کی دنیا الگ ہے. محدثین نے حدیث کی کتابوں کی خاص طور پر تدوین کی، وہ حدیث کی کتابیں مشہور ہوئیں، وہ پڑھی جانے لگیں، وہ پڑھائی جانے لگیں. ان کی یہ الگ لائن ہے بالکل. مجتہدین کے پاس جو حدیثیں تھی وہ ان کی لائن بالکل الگ ہے. انہوں نے فقہ میں کام کیا تو محدث کی حدیث سے مشہور نہیں ہوئے، حالانکہ حدیثیں ان کے پاس زیادہ تھی. ائمہ مجتہدین جو ہے نا، ان کے پاس حدیثیں ائمہ محدثین سے زیادہ تھیں، زیادہ طاقتور حدیثیں تھیں، زیادہ وزندار حدیثیں. اب اس کا اندازہ اس بات سے فرمائیے کہ حدیث میں جتنے آدمی کم ہوتے ہیں حدیث کا وزن اتنا بڑھ جاتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات کے منسوب ہونے میں جتنے واسطے کم ہوتے ہیں اتنا حدیث زیادہ وزندار شمار ہوتی ہے. اب امام بخاری چونکہ 3ری صدی کے ہیں، تو 3ری صدی سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کے واسطوں میں 5-5, 6-6, 7-7 درمیان میں آدمی آ گئے، فلاں استاد، فلاں استاد، فلاں استاد، فلاں استاد، فلاں استاد، فلاں استاد. اور ایسا بھی ہوا کہ بڑی عمر کے محدثین تھے تو کم واسطے ہو گئے. تو اگر کسی حدیث میں صرف 3 واسطے ہو جائیں، فلاں پھر فلاں پھر فلاں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بہت ہی وزندار حدیث شمار ہوتی ہے. اس کو سلسلہ تو ذہب کہتے ہیں، سونے کی زنجیر، بالکل سونے کی سالڈ زنجیر ہے گویا یہ، ایسا سمجھا جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایسی حدیثیں صرف 23 ہیں، سلسلہ تو ذہب والی حدیثیں امام بخاری کے پاس جو ہے نا وہ صرف 23 ہیں. بقیہ ان کی سند چونکہ ہیں وہ 3ری صدی کے، تو ان کے اساتذہ بہت ہیں، تو اس میں درمیان کے واسطے کافی بڑھ گئے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے, میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں صرف تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ دنیا کیا ہے. یہ بہت غلط فہمی اور بہت کنفیوژن اس میں پایا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا, وہ بالکل تابعین میں سے ہیں. وہ صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے, صحابہ سے ان کی ملاقات ہے. زیادہ تر جو ہے نا تابعین سے انہوں نے لیا ہے, صحابہ سے بہت کم لیا ہے, تابعین سے زیادہ لیا ہے. چونکہ ظاہر ہے کہ اخیر کے ہیں وہ, بعض صحابہ کو دیکھا ہے. 19 صحابہ کو دیکھنا ثابت ہے ان سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. اب جو ان کے پاس حدیثیں ہیں اس میں کتنے واسطے ہیں؟ دو ہیں, تین ہیں, دو واسطے ہیں یا تین واسطے ہیں بس امام ابو حنیفہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جانے کے لیے. مطلب بات کا یہ ہے کہ امام بخاری کے پاس میں 23 حدیثیں جس طاقت کی ہیں اس سے زیادہ طاقت کی امام ابو حنیفہ کی پوری حدیثیں ہیں. ان کے پاس ایسی حدیثیں 23 ہیں, ان کے پاس ایسی حدیثیں 10,000 سے زیادہ ہیں. یہ فرق ہے ائمہ میں اور محدثین میں. ائمہ الگ چیز ہوتی ہے بالکل, ائمہ دوسری دنیا کے لوگ ہیں. ائمہ مجتہدین کے مقابلہ ائمہ محدثین نہیں کرتے, اسی لیے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی. حنفی ہونا, شافعی ہونا, مالکی ہونا, حنبلی ہونا بالکل الگ چیز ہے, اور محدثین ہونا, بخاری اور مسلم اور ترمذی اور نسائی اور ابو داؤد کے شاگرد ہونا یا ان سے استفادہ کرنا بالکل الگ چیز ہے. یہ دوسری دنیا ہے, وہ دوسری دنیا ہے, وہ پہلے کے لوگ ہیں. یہ تیسری صدی کے ہیں, وہ پہلی صدی, دوسری صدی کے ہیں. وہ لوگ پہلی صدی کے یا دوسری صدی کے؟ امام ابو حنیفہ تو پہلی صدی میں چاہتے, سن 80 میں پیدا ہو گئے تھے, سن 80 ہجری میں پیدا ہو گئے تھے, وہ تو پہلی صدی ختم ہونے سے پہلے ہی پیدا ہو گئے تھے. 150 تک رہے دوسری صدی کے آدھے تک. دوسری صدی کے آدھے پر امام شافعی پیدا ہو گئے تھے. امام ابو حنیفہ کا وصال ہوا, امام شافعی پیدا ہوئے, ایسا ہے وہ. امام محمد جو ہے نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہوتے ہیں, یعنی امام شافعی حضرت امام محمد شیبانی جو ہے نا امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں جن کی کتاب آج ہم ختم کر رہے ہیں. امام محمد جو ہے نا, یہ امام شافعی امام محمد کے ربیب ہیں. ربیب بولے تو امام محمد امام شافعی کی والدہ سے شادی ہو گئی تھی. امام شافعی کے والد کے انتقال کے بعد امام شافعی کی والدہ سے امام محمد کی شادی ہو گئی تھی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں پلے بڑے سوئے, ان کو ربیب کہتے ہیں. ان لوگوں کا بہت گہرا رب تھا, بہت گہرے ان کے شاگردی استادی کے تعلقات تھے, بڑے احترام ان کے اندر پائے جاتے تھے, بڑی نسبتیں تھیں. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی امام محمد, امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد, امام مالک, یہ بالکل دوسری صدی کے لوگ ہیں. ائمہ محدثین یہ تیسری صدی کے لوگ ہیں. انہوں نے کتابوں کو باضابطہ تدوین کی شکل میں ایک خاص انداز میں حدیثوں کو جمع کیا, اس لیے یہ لوگ محدثین کی حیثیت سے مشہور ہو کے ان کی کتابیں مشہور ہوئی اور وہ پڑھنے پڑھانے میں آئی, سو ہے نصاب کے طور پر, رواج کے طور پر ایسا ہوا ہے یہ. اور اس سے ایک دلچسپ بحث اور ہے آگے کی, وہ ہے ائمہ عقائد. حدیث کے امام الگ ہیں, فقہ کے امام الگ ہیں, عقیدوں کے امام الگ ہیں. ابو منصور ماتوریدی اور ابو الحسن اشعری یہ عقیدوں کے امام ہیں. یہ لوگ بھی شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے. جزاک اللہ خیر. تو آج ترمذی شریف کا بھی ختم ہے ان لوگوں کا, اس کی آخری حدیث میں پڑھ دوں گا. محتا کا بھی ہے, اس کی بھی آخری حدیث میں تلاوت کر دوں گا, قرات کر دوں گا. مختصر سے اس کا مضمون کیا ہے وہ ذکر کیا جائے گا. محتا امام محمد کا بھی, یہ تین کتابوں کا جو ہے نا ذکر کر کے پھر چوتھی جو اپنے درس بخاری کا ختم ہوتا ہے اس کا بھی مختصر انداز میں کریں گے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اگرچہ ہم لوگوں نے تھوڑی گنجائش وقت میں یوں رکھ لی ہے کہ جب بھی درس ختم ہوگا اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے, اس کے بعد کھانا ملے گا, تو مگر ظاہر ہے کہ کھانا اس کے بعد ملے گا کا مطلب یہ نہیں بنے گا کہ ہم جب تک چائے کھینچیں. شوگر پیشنٹ بھی ہیں, بھوکے بھی ہیں, پریشان حال بھی ہیں, اور بچے عورتیں مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں عام طور پر. ہمارے پاس تو عورتیں جو ہے نا جتنے مرد ہیں اس سے جیسے پوری دنیا میں وہ زیادہ ہے نا, ہمارے پروگرام میں بھی ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں. اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ سکون سے سنتے رہتے ہیں, تو وہ عام دوسری باتیں سکون سے نہیں سنتے تو یہ کہاں سے سکون سے سنیں گے؟ تو چونکہ یہ تو علمی باتیں ہوتی ہیں جو تھوڑا سا بہت دھیان چاہتی ہیں, تو سرسری طور پہ سمجھ میں آنے والی بات سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے ہماری بہنیں جو ہیں یہ ان کی خاص مہارت ہے، یہ ہے کہ یہ سننا اور بولنا ایک ساتھ کر سکتے ہیں. تو سارے بولتے رہیں گے، سارے سنتے رہیں گے. جیسے اپنے لوگ ایک آدمی بول رہا ہے تو ساروں کو سننا پڑتا ہے، وہاں ویسا نہیں ہے. وہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب آپس میں بول بھی رہے ہیں، سب آپس میں سن بھی رہے ہیں، پھر اس میں مل صاحب کی بات بھی سننا ہے. تو اس میں بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، سن رہا ہے کان پڑی بھی آواز سنائی نہیں دیتی بولتے. تو ہمارے پاس طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو سننے والی بہنیں ہیں وہ الگ روم میں چلی جاتی ہیں، الگ حال میں. تو بہت سی ایسی بھی ہوں گی خواتین جو دوسرے حال میں چلی جائیں، جن کو سننے سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. ویسے تو سب آئی ہی ہیں سننے کے لیے، تو سب کو ہی سننے کا اہتمام کرنا چاہیے. جن کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کے الگ ہو جائیں، کیونکہ وہ شرارت کرتے ہیں، وہ آواز کرتے ہیں، وہ سننے نہیں دیتے، وہ ڈسٹرب کرتے ہیں. تو خود بھی ڈسٹرب ہونے سے بچنا ہوتا ہے دینی مجلسوں میں، خاص طور پر ایمانی مجلسوں میں اور مذاکرات کی مجلسوں میں. ایسے دوسروں کو بھی تکلیف پہنچنے سے، تکلیف پہنچانے سے بچنا ہوتا ہے. ایذاء مسلم حرام ہے، ہماری کسی حرکت سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے. ہماری بات چیت سے بچوں کو لا کے چھوڑ دیا، بھائی چھوڑ دیں گے آپ تو، بچے تو بچے ہیں، ان کو کیا معلوم ہے، وہ ہنگامہ کریں گے. اب پوچھتے نہیں ان کو، دیکھتے آپ بچوں کو لاؤ نہیں، لاؤ تو ان کو لے کے بیٹھو اپنے پاس، یا پھر کسی کو لگا دو کہ بھائی تم ہمارے بچوں کو ٹیک کیئر کر لو، ہم آپ کی خدمت کر دیں گے. اس کے بعد تھوڑا یکسوئی سے سننے کا آپ کو موقع ملے گا. دوسروں کو ہمیشہ بچانا چاہیے تکلیف ہونے سے. تکلیف ہونے سے بچانے کے لیے ہی اور خلل سے بچانے کے لیے ہی چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کر آنے سے منع کیا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کر آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا ممنوع ہے. حدیث شریف میں ہے کہ دو چیزوں سے مسجدوں کو بچاؤ، ایک پاگلوں سے اور دوسرے چھوٹے بچوں سے. پاگل کے پاس پاکی ناپاکی کا اہتمام نہیں رہتا تو وہ مسجد گندی کر دے گا، آنے والے لوگوں کی نمازیں اس کے بعد پتہ نہیں صحیح رہیں گی نہیں رہیں گی. پھر پاگل تو پاگل ہے، وہ تو کچھ بھی کر دے سکتا ہے. عین مسجد میں اگر وہ گندا نہیں بھی کیا تو نماز کے وقت میں، نماز کے پہلے، نماز کے بعد کچھ بھی وہ حرکت کر سکتا ہے، پاگل کا کیا اعتبار ہوتا ہے. ایک آدمی کی بیوی نے اسے کہا کہ اگر جو ہے میں مر جاؤں گی تو تم جو ہے نا تم کیا کرو گے. اس نے کہا میں تو تمہاری محبت میں اتنا فدا ہوں کہ میں پاگل ہو جاؤں گا. اس نے کہا کہ کہاں تم پاگل ہوں گے، تم دوسری شادی کر لے کے مزے کر لیں گے. کیونکہ لیکن میں پاگل ہو جاؤں گا تو پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے، پاگل کا کیا بھروسہ ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو مسجد میں پاگل سے بچانا، چھوٹے بچوں سے بھی بچانا ہے. چھوٹے بچوں سے مراد ہوتا ہے 3 سال 4 سال کے بچوں کو، 5 سال کے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا، 7 سال کے بچوں کو مسجد میں لانا ہے. ہمارے ساتھی جو ہے نا وہ دوسرے یعنی لوگوں کو، خاص طور پر عرب والوں کو، عربوں وغیرہ کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کے پاس دین کی فہم زیادہ ہے، وہ بچوں کو لاتے ہیں، ان کو معلوم ہے حدیثوں میں کیا ہے، ان کو معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہتے تھے، پیچھے بچوں کی آواز آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے تھے. ان کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھاتے رہتے تھے تو حضرت حسنین آ جاتے تھے مسجد میں، اور کبھی کبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کے ان کو گود میں لے لیتے تھے حضرت حسنین کو. اس کا مطلب بچوں کو آنا چاہیے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک من علم کے واسطے 10 من عقل چاہیے، یعنی 1 کلو علم کے واسطے 10 کلو عقل چاہیے. ان لوگوں کے پاس، بیچاروں کے پاس معلومات تو ہیں لیکن عقل نہیں، عقل استعمال کرنے کی عادت نہیں رہی، کیونکہ ان کے پاس علماء نہیں رہے، مشائخین ویسے نہیں رہے سرپرستی کرنے والے، وہ گڑبڑ ہوگی بیچاروں کے ساتھ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے نا وہ بالکل الگ تھا، حضرت حسنین کا معاملہ بالکل الگ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اس وقت جہاں پر ہے نا وہ حضور کا گھر ہے، اور ریاض الجنہ جو ہے نا وہ حضور کی مسجد ہے، جہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو الگ سے ٹائم لینا پڑتا ہے. ریاض الجنہ وہ حضور کی مسجد ہے، حضور کا گھر وہ ہے جہاں پہ آپ اس وقت، آپ کا روضہ، آپ کے مزار مبارک ہے. نواسے اپنے نانا سے ملنے آتے تھے تو کہاں ہوتے تھے، وہیں ہوتے تھے نا بھائی. اب نانا سے ملنے آئے ہوئے نواسے جب دروازے میں سے نکلیں گے تو کہاں ہوں گے، وہ مسجد میں ہوں گے. اس سے یہ سمجھنا کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے غلط ہو گیا نا. اسی لیے صحابہ نہیں سمجھتے تھے کبھی ایسا، دوسرے صحابہ کے بچے تو نہیں آتے تھے نا، حضرت حسنین آتے تھے، دوسرے صحابہ کے پاس بچے نہیں تھے، ایک ایک صحابی کے پاس 30-30, 40-40 بچے تھے، پوری فوج ہوتی تھی. آٹھ دس ہونا تو ان کے پاس معمولی بات تھی. ان کے بچے تو نہیں آتے تھے مسجد میں, کیوں نہیں آتے تھے؟ ان کو اتنی فہم تھی کہ یہ معاملہ ایکسپشنل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, حضرات حسنین ہیں, فاطمہ کے لال ہیں, ان کو آپ دوسروں سے کہاں کمپیئر کریں گے؟ ان کا حساب ہے کہ ان کا معاملہ الگ ہے. ان کے آنے سے لوگوں کا خوشو خوشو اور نورانیت بڑھ جاتی تھی. ہم ان کے اپنے بچوں کے آنے سے تو سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, آواز کر رہے ہیں, شور کر رہے ہیں, ہنگامہ کر رہے ہیں, نمازوں کے سامنے سے گھوم رہے ہیں. استدلال غلط ہے, وہ نا سمجھی کی وجہ سے ہوتا ہے ویسا. بچوں کو نہیں لانا, چھوٹے بچوں کو مسجدوں میں منع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حضور کا عمل, جب دونوں چیزیں آپس میں ٹکراتی ہوئی معلوم ہو تو فرمان قانون ہوتا ہے, عمل مستثنا ہوتا ہے, ایکسپشن ہوتا ہے عمل کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آ جاتے تھے مسجد میں حضرات حسنین, لیکن حضور نے فرمایا بچوں سے مسجدوں کو بچاؤ, یہ قانون ہے. جب حضور کا فرمان اور حضور کا عمل دونوں ایسے ہوں کہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں, تو پھر فرمان جو ہے وہ قانون ہے, عمل جو ہے وہ آپ کے ساتھ خاص ہے. یہی حدیث کے اصولوں میں سے ہے. تو ایسے یہاں پر ہوا ہے, تو چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. حدیثوں کے سمجھنے میں بہت ہی نزاکت ہوا کرتی ہے, باریکی ہوا کرتی ہے. حدیث کو سمجھنا آسان کام نہیں ہوتا. ائمہ مجتہدین حدیثوں کو سمجھنے والے تھے اور اس میں سے مسائل کو نکالنے والے تھے. محدثین حدیث کو جمع کرنے والے تھے. محدثین حدیث کو جمع کر کے ائمہ مجتہدین سے پوچھتے تھے کہ اس پر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, مسئلے کے اعتبار سے کیا قانون ہے اس میں سے, وہ نکال کے بتاتے تھے کہ یہ حدیث تو ہے یہ, مگر یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ دوسرا ہے. کیوں وہ ان کو نکال کے بتاتے تھے کہ کیوں دوسرا بنتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, کیا تفصیلات ہیں اس کی, اس میں ناسخ کون ہے, منسوخ کون ہے, مقدم کون ہے, مؤخر کون ہے, پہلا کون سا ہے, بات کا کون سا ہے, کون سا کینسل کرنے والا ہے, کون سا کینسل شدہ ہے, کس میں کیا شرائط کا اضافہ ہوا ہے, کس میں کیا قیدیں لگی ہیں مزید, کون سے کب کی بات ہے, کون سے ابتدائی اسلام کی بات ہے, کون سے بعد کی بات ہے. شروع شروع میں کچھ اور حکم تھا, بعد میں اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی گئی, موڈیفائی کر دیا گیا اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہی ویسی تھی کہ شروع میں یہ ایسا رہے گا حکم, بعد میں یہ ایسا ہو جائے گا, وغیرہ وغیرہ. یہ تفصیلات بعد میں یہ ائمہ مجتہدین کو معلوم ہیں, وہ ان سے پوچھا کرتے بتایا کرتے تھے. ترمذی شریف کی جو آخری حدیث ہے وہ یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا هارون بن موسى ابن ابي علقمة الفروي المدني الفروي المدني قال حدثني ابي عن هشام بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد اذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب هذا حديث حسن وسعيد المقبوري قد سمع من أبي هريرة رضي الله عنه ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي عامر عن هشام بن سعد. یہ ترمذی شریف کی آخری حدیث ہے. ترمذی شریف میں آخری جو باب ہے وہ ابواب المناقب کا ہے. ابواب المناقب کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریف میں جو باتیں فرمائی ہیں ان سے متعلقہ حدیث ہے. سب سے آخر میں امام ترمذی نے ابواب المناقب رکھا, گویا حضرات صحابہ سے چونکہ ہم کو علم ملا, حضرات صحابہ سے قرآن کی تفسیر ملی, حدیث ملی, حضرات صحابہ نے مطلب بتایا قرآن پاک کی آیتوں کا, حضرات صحابہ نے مطلب بتایا حدیثوں کا, عمل کر کے بھی دکھایا, بیان بھی انہی سے ملا, علم بھی انہی سے ملا. تو ان کے جو مناقب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اس کو ذکر فرمایا امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ نے. ہر محدث نے اپنی کتاب کو ایک خاص اپنی ذہن کی ترتیب کے اعتبار سے وضاحت مقرر فرمایا اور اس میں وہ مضامین رکھے ہیں. امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ نے ابواب المناقب میں 250 حدیثیں تقریباً نقل فرمائی ہیں, 200 سب بہت بڑا ہے ان کا ابواب المناقب, جس میں سے 50 حدیثیں جو ہے نا وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر مشتمل ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل ہے. 200 کے قریب صحابہ کی فضیلتیں ہیں, آپ اندازہ فرمائیے. جو لوگ صحابہ کے بارے میں اونچ نیچ منہ زبان کھول دیتے ہیں اور کچھ بھی کہہ دیتے ہیں ان کو بہت ڈرنا چاہیے ہوتا ہے. پھر حضور امام بخاری نے امام ترمذی نے جو خاص کام کیا ہے, امام ترمذی امام بخاری کے خاص شاگرد ہیں, خاص الخاص شاگردوں میں شمار ہوتا ہے ان کا, اور تین حدیثوں میں امام بخاری کے استاد ہیں. علماء اس زمانے میں کچھ ایسے سلسلے تھے کہ استاد شاگرد بھی ہوتا تھا, شاگرد استاد بھی ہوتا تھا. تو جب امام بخاری کے تین حدیثوں میں استاد ہیں تو وہاں خاص طور پر بولتے ہیں کہ یہ حدیث امام بخاری میرے سے لیے ہیں, بول کے یعنی میں ان کا استاد ہوں بول کے بتاتے ہیں. تو امام ترمذی نے جو اس حدیث کو بیان فرمایا, پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب بیان فرمائے فضائل, پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, پھر حضرت عمر کے, پھر حضرت عثمان کے, پھر حضرت علی کے, پھر عشرہ مبشرہ کے, پھر اہل بیت کے, پھر دیگر صحابہ کے, پھر قبیلوں کے اعتبار سے, پھر افراد کے اعتبار سے, ایسی ترتیب میں تقریباً 250 حدیثیں قریب قریب انہوں نے یہاں پر نقل فرمائی ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں سے ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ ایک تو صحابہ کے فضائل اور خصوصیات بیان فرما کے پوری امت میں, قیامت تک آنے والے امت میں صحابہ کی محبوبیت پیدا فرمائی کہ صحابہ سے محبت کرنے والے ہوں سارے کے سارے بعد میں قیامت تک آنے والے, اور حضور نے صاف یہ فرما دیا ہے کہ صحابہ سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور صحابہ کی مخالفت دلوں میں ہونا نفاق کی علامت ہے. حضور نے فرمایا کہ صحابہ صحابی سے وہی محبت کرے گا صحابہ سے جو ایمان والا ہوگا, اور وہی دشمنی اور مخالفت کرے گا جو منافق ہوگا. صحابہ کی مخالفت کرنے والے کے منافق ہونے کی شہادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. یہ منافقین کا گروہ ہوتا ہے جو صحابہ کو برا بولتا ہے. تو اور پھر یہ کہ ہمارے پاس فضیلت جو ہے نا اعلیٰ ترتیب الخلافت ہے, اور خلافت جو ہے نا وہ اعلیٰ ترتیب الفضیلت ہے. مطلب یہ ہے کہ پہلے صدیق اکبر ہیں, پھر حضرت عمر ہیں, پھر حضرت عثمان ہیں, پھر حضرت علی ہیں. یہ ترتیب ہمارے پاس فضیلت کی, اسی وجہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے فضائل بیان فرمائے. اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کی اپنی فضیلتیں سنانے کا یہ موقع نہیں ہوتا, مگر یہ کہ بتانا مقصود ہے. اور حضور کی ایک عادت شریفہ تھی کہ خرابیوں کا ذکر نہیں کرتے تھے کسی کی. یہ سمجھایا گیا امت کو, معاشرہ میں یہ بات بتائی گئی کہ تم ایک دوسرے کی خوبیوں کو ایک دوسرے کے سامنے بول کے اس کے بارے میں حسن ظن پیدا کرو, محبوبیت لاؤ اس کی, اور اس کی خوبیوں کو اجاگر کرو تاکہ خوبیوں کا تبادلہ ہو سکے. خرابیوں کا تبادلہ نہیں ہونا, خوبیوں کا تبادلہ ہونا. خرابیوں کے تبادلے سے آدمی کی عزت ایک دوسرے کے یہاں مجروح ہوتی ہے, خوبیوں کے تبادلے سے ان کے تذکرے سے ایک دوسرے کی محبوبیت اور عزت دل میں آتی ہے. مسلمان کی جان سے اور مسلمان کے مال سے زیادہ اس کی عزت ہے. جان سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت ہے, مال سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت ہے, اور عزت کو خراب کرنے والی چیز مسلمان کی خرابی اور اس کے عیب کو اور اس کی کمزوری کو دوسرے مسلمانوں کے سامنے ذکر کرنا ہے. کسی کی کمزوری کو, کسی کی خرابی کو, کسی کے عیب کو, کسی کی غلطی کو دوسرے مسلمان کے سامنے ذکر کرنا, چاہے خمزہ کے طور پر, چاہے لومزہ کے طور پر, چاہے غیبت کے طور پر, عیب جوئی کے طور پر, عیب گوئی کے طور پر, کشف عیب کے طور پر, عیب چھپانے, عیب کھولنے کے طور پر, جب مسلمان کا دوسرے مسلمان کے سامنے ذکر کرو گے تو اس کی عزت کم ہوگی. عزت کم ہونے کے لیے ہی ایسا ہوتا ہے, دوسرے کے دل میں سے عزت کم کرنا فلاں کی, اس کے لیے عیب اس کی برائی کی جاتی ہے, اس کو ہلکا کر دینا, اس کا وزن گرا دینا, یہ مقصد ہوتا ہے. ایسے تمام کاموں کا مقصد اصل یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے دل میں دوسرے مسلمان کی, ایک مسلمان کے دل سے دوسرے مسلمان کی عزت کو کم کیا جائے. اس کی جان پر حملہ کرنے اور اس کے مال پر حملہ کرنے سے زیادہ ہے یہ. اسی لیے حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا مال, مسلمان کی جان, مسلمان کا عرض یعنی اس کی عزت, اس کو محترم قرار دیا قیامت تک کے واسطے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ عطا فرمایا وہ معاشرہ اس ٹائپ کا تھا. اسی لیے آپ نے مناقب بیان فرمائے, قبیلوں کے, افراد کے, صحابہ کے, صحابہ میں پھر مرتبوں کے اعتبار سے ان کے الگ الگ خوبیاں بیان فرمائی. اور حضور کے بیان فرمانے کے بعد میں تو وہ خوبی سند اور حجت ہو جاتی تھی, اور وہ خوبی اللہ اللہ کے رسول کی ہاں محبوبی کو بتاتی تھی کہ یہ بندہ اللہ اللہ کے رسول کا محبوب ہے. اور جو اللہ اللہ کے رسول کا محبوب ہو وہ کوئی آدمی اس کی مخالفت یا اس کے بارے میں بدگمانی اپنے دل میں رکھے گا تو وہ اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے. وہ اسی لیے دعا یہ سکھائی گئی نا, اسلک حبک وحب من یحبک, یا اللہ ہم آپ کی محبت چاہتے ہیں اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت چاہتے ہیں. تو ہمارے بھی معاشرے میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے اس کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے ساتھیوں کی خوبی ذکر کریں، خرابی ذکر نہ کریں، عیب ذکر نہ کریں، بلکہ جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپا دے گا. اس فضیلت کی اہمیت، اس کی اہمیت ہوتی ہے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے مناقب والے ابواب کو اپنی کتاب کے سب سے آخر میں ذکر فرمایا ہے، اور اس میں جو سب سے آخری حدیث انہوں نے نقل فرمائی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت سعید سے، حضرت سعید المقبوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، ابو سعید المقبوری سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہلیت کے بڑے پن کو اور زمانے جاہلیت کے اعتبار سے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کی خصوصیتوں کو ختم فرما دیا، عبیہ وفخر رہا، اور فخر اور پھر اس کا تذکرہ کر کے بڑائی جتانے کو کہ ہمارے باوا ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، فلاں ایسے تھے. بہت عادت تھی اس کی عربوں میں، قوم کے اعتبار سے، قبیلوں کے اعتبار سے، رنگ و نسل کے اعتبار سے، علاقوں کے اعتبار سے لوگوں کو اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز بنانے کا ایک شوق ہوتا ہے. تمام قسمیں جو ہے نا وہ اسلام نے ختم کی. امت میں انسانوں کی قسمیں باقی نہیں رہتی، صرف دو ہی قسمیں رہ جاتی ہیں، امت اس کو بولتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی، امت محمدیہ جس کو بولتے ہیں، جس میں رنگ کا اعتبار نہیں ہوتا کہ آپ کا رنگ کون سا ہے، کالے ہیں، گورے ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں. وضع قطع کا، شکل کا اعتبار نہیں ہوتا کہ چپٹی ناک والے ہیں، لمبی ناک والے ہیں، بڑے ہائٹ والے ہیں، چھوٹے ہائٹ والے ہیں، فلاں، اس کا نہیں ہوتا. زبان کا نہیں ہوتا کہ یہ فلاں زبان بولنے والا ہے یا فلاں زبان بولنے والا ہے. قوم کا نہیں ہوتا کہ یہ فلاں ہے، یہ ہندی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ گجراتی ہے، یہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. یہ شیخ ہے، یہ سید ہے، فلاں خان ہے، پٹھان ہے، بیگ ہے، فلاں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. نہ نسل کا ہوتا، نہ قوم کا ہوتا، نہ علاقے کا ہوتا، نہ رنگ کا ہوتا، نہ زبان کا ہوتا، نہ خاندانوں کا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اسلام میں صرف دو ہی چیزیں رکھی ہیں، نیک آدمی اور برا آدمی، شقی اور سعید. اس کے علاوہ کسی اور چیز کو امتیاز کی وجہ نہیں بنایا. اور جہاں یہ چیز آئے گی وہاں امت ٹوٹے گی. ملکوں کے اعتبار سے تقسیم کریں گے تب بھی ٹوٹے گی، قبیلوں کے اعتبار سے تقسیم کریں گے تب بھی ٹوٹے گی، قوموں کے اعتبار سے تقسیم کریں گے تب بھی ٹوٹے گی. یہ نہیں توڑنی، اس کو ختم کر دینے کا ہے. اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. مناقب تو صحابہ کے بیان فرمایا، چونکہ صحابہ ہر جگہ کے تھے، ہر علاقے کے تھے، ہر نسل کے تھے، ہر قوم کے تھے. آنے والی امت کو بھی یہی سبق دیا آپ نے کہ دیکھو ان سب چیزوں کو ختم کرو آپس میں. لا الہ الا اللہ کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے. انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے بھائی بھائی ہیں بس، چاہے وہ کسی جگہ کے ہوں، کسی نسل سے ہوں، کسی رنگ کے ہوں، کسی علاقے کے ہوں، کسی زبان کے بولنے والے ہوں، جو ایمان والا ہے وہ بھائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے اس میں، جس کو امام ترمذی نے سب سے آخر میں ذکر فرمایا ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو تمہارے درمیان میں بڑا اپنے بڑے پن کو ظاہر کرنے کے طور طریق تھے، اللہ پاک نے ان کو ختم فرما دیا. مؤمن تقی و فاجر شقی. مؤمن تقی ایک قسم ہے بس، تقوی والا، ایمان والا، اور فاجر شقی ایک قسم ہے بس. یہاں فاجر سے مراد کافر ہے. والناس بنو آدم، سارے کے سارے لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. وہ آدم من تراب، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں. آدم مٹی سے بنائے گئے، اور اولاد آدم پورے آدم کی اولاد ہیں. جب اولاد کی اولاد آدم ہیں پھر تو جگہوں سے کیا فرق پڑتا ہے، رنگ سے کیا فرق پڑتا ہے، زبان سے کیا فرق پڑتا ہے، نسل سے کیا فرق پڑتا ہے، قوم سے کیا فرق پڑتا ہے، قبیلے سے کیا فرق. اس کو بنیاد بنا کر آپس میں تحزب کرنا، گروہ بندی کرنا، توڑنا، ٹکڑے بنانا، یہ جو ہے نا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، خاص اصطلاح ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث حسن کی. ان کے پاس صحیح اور ضعیف کے درمیان میں حسن ایک خاص قسم ہے، اور حسن کی بھی پھر وہ دو قسمیں کرتے ہیں، حسن لذاتی ہی، حسن لغیرہ. جیسے صحیح کی وہ دو قسمیں کرتے ہیں، صحیح لذاتی ہی اور صحیح لغیرہ کی. اور حضرت سعید المقبوری جو ہے نا وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا سما ثابت ہے، اور وہ اپنے ابا سے بھی نقل کرتے ہیں بہت سی چیزوں کو، اور وہ اپنے حضرت ابو ہریرہ سے بھی نقل کرتے ہیں. امام ترمذی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر حضرت ابو ہریرہ کے درمیان اور حضرت ہشام بن سعد کے درمیان واسطہ ہے بھی، ہشام بن سعد کے استاد کے درمیان واسطہ بھی ہے، نہیں بھی ہے. یعنی وہ باپ سے بھی نقل کرتے ہیں اور دادا سے بھی نقل کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے باپ بیٹے دونوں ہیں. بیٹے نے بھی ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، باپ نے بھی ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے. اس لیے بیٹے نے اپنے باپ کے واسطے سے بھی ذکر کیا ہے حدیث کو،
اور بیٹے نے اپنے باپ کے واسطے کے بغیر ڈائریکٹ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کیا, وہ بتانا چاہ رہے ہیں. تو امام محمد ترتیب روجی ماتا امام مالک کی آخری روایت ماتا امام محمد کی امام محمد شیبانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال اخبرنا مالک قال حدثنا عبد الله بن دينار ان عبد الله بن عمر اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما اجلكم فيما خلا من الامم كما بين صلاه العصر الى مغرب الشمس وانما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي الى نصف النهار على قيراط قيراط قال فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى العصر على قيراط قيراط فعملت النصارى على قيراط قيراط ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين قال فغضب اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا قال قالوا لا قال فإنه فضلي أعطيه من شئت قال محمد هذا الحديث يدل على أن تأخير العصر أفضل من تأجيلها ألا ترى أنه جعل ما بين الظهر إلى العصر أكثر مما بين العصر إلى المغرب في هذا الحديث ومن عجل العصر كان ما بين الظهر إلى العصر أقل مما بين العصر إلى المغرب فهذا يدل على تأخير العصر وتأخير العصر أفضل من تأجيلها ما دامت الشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث کی کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے سب سے آخر کا جو حصہ رکھا ہے وہ کتاب التفسیر کا ہے. کتاب التفسیر کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیثوں میں قرآن پاک کے جن الفاظ کی جو معنی بیان کیے گئے ہیں ان کو بیان کرنا سند کے ساتھ میں. کتاب التفسیر فراد ایسا باضابطہ اپنی تفسیر کی جیسے کتابیں ہوتی ہیں نا ویسی نہیں ہوتی. وہ محدثین کے پاس یہ ہے کہ قرآن پاک کے جس لفظ کے جو معنی حدیث میں خاص طور پر نقل کیے گئے ہیں ان کو بیان فرماتے ہیں. وہ مختصر بھی ہوتے ہیں وہ متول بھی ہوتے ہیں. یہاں امام محمد کی کتاب و تفسیر بہت چھوٹی ہے اور تھوڑی ہے, امام بخاری کی بہت بڑی ہے. پھر کتاب و تفسیر میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے آخری حدیث نقل فرمائی ہے وہ اثر میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل ہے نا, اس سے متعلق ہے یہ. اسی وجہ سے اس سے اوپر والی روایت بھی دیکھ لو, اسی کی تشریح کے طور پر یہ ہے اصل میں. ابھی قال اخبرنا مالک قال حدثنا داود بن الحسین ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان یقول دلوک الشمس میلها وغسق اللیل اجتماع اللیل وظلمته قال محمد هذا قول ابن عمر وابن عباس وقال عبد الله بن مسعود دلوكها غروبها وكل حسن. مضمون کے اعتبار سے تھوڑی بحث طلب ہے یہ روایت, لیکن میں بہت ہی خلاصے کے طور پر ایک دو تین باتیں عرض کروں گا اور وہ بھی اپنے کام کی ہیں, ضرورت پڑتی ہے ان کی. اس وجہ سے وہ جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, نماز کو قائم کیجئے دلوک شمس پر. الى غسق اللیل غسق اللیل تک, تو دلوک کے معنی کیا ہیں؟ تو اس کو بتاتے ہیں کہ دلوک کے معنی میلان کے ہیں, زائل ہونے کے ہیں. سورج جب زائل ہو, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دلوک کے معنی میلان کے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کا وقت ہوگا نصف النہار کے ختم پر جب سورج مائل ہونا شروع ہوگا, ڈھلنا شروع ہوگا. یہ عین استوائے شمس کے وقت میں نماز پڑھنا منع ہے. نماز پڑھنے کی اجازت جب ہوگی جب سورج کا استوا ختم ہو کے وہ ڈھلنا شروع ہوگا, تبھی ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. اس کو بتا رہے ہیں دلو کے شمس سے. اسی وجہ سے استوائے شمس کے وقت میں نماز ممنوع ہے. عام طور پر اس کا ایک دس منٹ کا, اصل تو اس کا وقت چار منٹ سے پانچ منٹ کا ہوتا ہے, چار منٹ کا ہی ہوتا ہے, لیکن دس منٹ رکھ لیا جاتا ہے. تو ظہر کا وقت شروع ہونے سے دس منٹ پہلے کوئی نماز پڑھنا منع ہے. تین وقت نماز کے ممانعات کی ہوتی ہیں, دو وقت نماز کے مکروہ ہونے کی ہیں. مجموعی طور پر پانچ وقت نماز ادا نہیں کی جاتی ہے پانچ وقتوں میں, اس کی وضاحت کا یہ موقع نہیں ہے. تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ استوائے شمس, بالکل سورج سر پر ہو, بالکل سیدھا ہو, اس وقت نماز پڑھنا منع ہے. تو دلوک پر نماز پڑھی جائے گی, اور پڑھی جائے گی کب تک؟ الى غسق اللیل. غسق کس کو کہتے ہیں؟ رات کے غسق تک اس کو کہتے ہیں اجتماع اللیل وظلمتہ. رات اور ظلمت جب دونوں جمع ہو جائیں, رات اور اندھیرا پن جب جمع ہو جائے تب تک پڑھنا ہے. اور غایت مغیہ میں داخل ہے, جیسے الی المرفق کے اندر مرفق داخل ہے. اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو مرفقین تک دھو, ہے نا, تو مرفقین داخل ہے اس میں. تو غسق اللیل داخل ہے, نماز کو غسق اللیل تک پڑھنا ہے. اور غسق کہتے ہیں رات جب اندھیرے کے ساتھ میں جمع ہو جائے. یہ ایک خاص مسئلے کو بتا رہا ہے, بتا رہی ہے یہ آیت کا ترجمہ, ایک خاص مسئلے کو بتاتا ہے. جب سورج غروب ہوتا ہے تو ایک افق کے اوپر سرخی ہوتی ہے, اس سرخی کے جانے کے بعد میں سفیدی روشنی آتی ہے, اس روشنی کے جانے کے بعد میں سیاہی آتی ہے, اندھیرا پن آتا ہے. تو یہ بتایا گیا ہے یہاں پر حدیث شریف میں کہ آپ کو عشاء کی نماز جب پڑھنی ہے جب سرخی بھی چلی جائے, سفیدی بھی چلی جائے اور اندھیرا آ جائے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ چونکہ امام ابو نفا کے شاگرد ہیں, اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو اس لیے بیان فرمایا ہے. زیادہ موقع وضاحت کرنے کا نہیں ہے, آپ سمجھ جا سکتے ہیں کہ بات کا رخ کیا ہے. یہاں پر بات کا رخ یہاں پر یہ ہے کہ سرخی جو ختم ہوتی ہے مغرب کی وہ 15 ڈگری پر ختم ہوتی ہے, سفیدی جو ختم ہوتی ہے وہ 18 ڈگری پر ختم ہوتی ہے. تو اندھیرا پن جو شروع ہوگا وہ 18 کے بعد شروع ہوگا, اس سے پہلے نہیں ختم ہوگا. آئی بات سمجھ؟ اسی لیے فتویٰ فقہائے احناف کے پاس یہ ہے کہ آپ کو عشاء کی نماز 18 پہ پڑھنا چاہیے, 15 پہ نہیں پڑھنا چاہیے. یہ 15 پہ پڑھنا امام شافعی کے پاس ہے, امام شافعی کے مسلک میں, احناف کے مسلک میں نہیں ہے 15 پہ نماز پڑھنا. ہم بہت مرتبہ پوچھے دارالعلوم کراچی والوں سے بھی, پوچھے دارالعلوم دیوبند والوں سے بھی پوچھے کہ بھائی یہاں کے لوگ جو ہے نا 15 پہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, کس پر پڑھنا چاہیے؟ تو وہاں سے ہمیشہ یہی فتویٰ آیا, ابھی تک وہ فتوے موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, فتویٰ احناف کے پاس 18 پہ ہے, لہذا عشاء کی نماز آپ کو 18 ڈگری پر پڑھنا چاہیے, 15 پہ نہیں پڑھنا چاہیے. ہمارے پاس یہی فتوے آئے ہوئے ہیں, اس وجہ سے ہم لوگ اس کا ہی اہتمام کرتے ہیں. یہاں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی آخری حدیث نقل فرمائی ہے اس میں غسق اللیل کا ترجمہ انہوں نے اجتماع اللیل و ظلمہ یہ کیا ہے کہ رات جب اندھیرے کے ساتھ میں جمع ہو جائے تب پڑھنے کا ہے نماز. وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ عصر کی نماز کے بارے میں, عصر کی نماز کے وقت ایک شافعی وقت ہوتا ہے ایک حنفی وقت ہوتا ہے. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے جس سے عصر کے وقت پر روشنی پڑتی ہے اور اسی سے وہ استدلال بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا روایت ہے؟ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی, ارشاد فرمایا, کیا؟ انما اجلکم فیما خلا من الامم, تمہاری مدت اور تمہارا ٹائم تمہاری پچھلی امتوں کے مقابلے میں, تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے مقابلے میں تمہارا وقت جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے. تم کو جو ٹائم ملا ہے دنیا میں وہ عصر اور مغرب کے درمیان کا ملا ہے, اور اس سے پہلے والوں کو جو ٹائم ملا ہے وہ ظہر سے عصر تک والوں کا اتنا ملا ہے, اور اس سے پہلے والوں کو جو ٹائم ملا ہے وہ فجر سے ظہر والوں تک کا ٹائم ملا ہے. پھر اس کے بعد حضور نے بیان فرمایا انما مثلکم ومثل اليهود والنصارى, تمہاری مثال اور یہود و نصارہ کی مثال, کرجل استعمل عمالا, اس آدمی کی ہے جس نے کام کرنے والوں کو بلایا اجرت پر. فقال من يعمل لي الى نصف النهار على قيراط قيراط, کون میرے لیے کام کرے گا صبح سے لے کے نصف النہار تک, آدھے دن تک, ایک ایک قیرات پر, ایک ایک قیرات مزدوری دوں گا, فجر سے لے کے ظہر تک کام کرنا ہے, نصف النہار تک کرنا ہے. حضور نے فرمایا کہ فعملت اليهود, یہودیوں نے یہ کام لیا, تو مطلب یہ ہے کہ ان کو فجر سے لے کے ظہر تک کا کام ملا, اور پیسے کتنے ملے؟ ایک ایک قیرات ملا. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى العصر على قيراط قيراط, پھر فرمایا کہ کون ہے جو نصف النهار سے لے کے عصر تک میرے لیے کام کرے گا اس کو بھی ایک ایک قیرات دوں گا. فعملت النصارى على قيراط قيراط, فرمایا تو پھر نصارہ نے کام کو لے لیا اور انہوں نے ایک مزدوری ایک ایک قرات ہی لی, جیسے پچھلے لوگوں نے ایک قرات لی تھی, مگر کام ان کو زہر سے عصر تک ملا. ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر الى مغرب الشمس, پھر اس عامل نے کہا, اس استعمال کرنے والے نے, یعنی مزدور, اس مالک نے جو مزدوری پہ بلا رہا تھا مزدوروں کو, اس نے کہا کہ کون میرے لیے کام کرے گا عصر سے لے کے مغرب تک دو قیرات پر, فجر سے لے کے ظہر تک کام کرنا ایک قیرات پر, وہ یہودی لگ گئے, پھر ظہر سے لے کے عصر تک کام کرنا وہ بھی ایک قیرات پر, اس پہ نصارہ لگ گئے, پھر کہا کہ عصر سے لے کے مغرب تک کام کرنا دو قیرات پر, قیرات دو ہوں گے. الا فانتم الذين يعملون من صلاه العصر الى مغرب الشمس على قيراتين, حضور نے فرمایا کہ سن لو, تم لوگ ہو وہ جو عصر سے مغرب تک کام کرتے ہو دو قیرات پر, تمہارے کو وقت کم ہے, مزدوری ڈبل ہے. نصارہ کو تم سے زیادہ وقت تھا, مزدوری تمہاری آدھی تھی, یہودیوں کو ان سے بھی زیادہ وقت مزدوری کا تھا, اور مزدوری ان کی دونوں کی برابر تھی, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قال فغضب اليهود والنصارى, یہود و نصارا ناراض ہو گئے. قالوا نحن اکثر عملا, کہنے لگے ہم عمل زیادہ کر رہے ہیں, واقل عطا, مزدوری کم مل رہی, تو کام آپ نے زیادہ لگا دیا اور دوسرے کہ مزدوری کم کر دی. قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا, تو اس کام لگانے والے نے کہا کہ تمہارے ساتھ میرا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں کچھ گڑبڑ ہوئی کیا؟ میں نے کہا تھا کہ بھئی میرے کو یہ کام کرنے والا چاہیے یہاں سے فلاں وقت سے لے کے فلاں وقت, اس کو ایک قیرات ملوں گا, تم لوگ راضی ہو گئے, تو تمہارا جو میرے ساتھ معاملہ ہوا تھا, ایگریمنٹ ہوا تھا, اس میں کچھ گڑبڑ ہوئی کیا؟ کہنے لگے اس میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. کہنے لگے بس, بات بولتے نا, ہم سینئر ہیں, ہم جونیئر ہیں, اس کو تنخواہ زیادہ کیوں, اس کو تنخواہ کم کیوں؟ ارے بھائی, تمہارے ساتھ جو ڈیل ہوئی وہ کیا ہوئی؟ یہود و نصارا ناراض ہو گئے. وقالوا نحن اکثر عملا, ہم نے عمل زیادہ کیا, واقل عطا, اور عطا ہم کو کم ہے. قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا, کہنے لگے میں نے کیا تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟ قالوا لا, کہنے لگے نہیں کی. قال فانه فضلي اعطيه من شئت, یہ میری مہربانی ہے, جس کے چاہے میں دوں, تو میں نے ان سے کام کم لیا اور مزدوری ڈبل دے دی, یہ میری مزدوری, ان کے ساتھ یہ میں نے معاملہ کیا, تمہارے ساتھ یہ ہے, تمہارے ساتھ یہ ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی مثال بیان فرمائی, جس میں امت کی یہ فضیلت بیان فرمائی, حضور کی نسبت کا بینیفٹ, کمپنیوں کے بینیفٹس ہوتے نا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی خاص نسبت کا فائدہ, جہاں اور چیزوں کے ذریعے سے حاصل ہو اور چیزوں میں, اس میں یہ بھی ہوا کہ ہمیں کام تھوڑا دیا گیا اور عمل اور ثواب بہت زیادہ دیا گیا, ذمہ داری کم لگائی گئی پہلوں کے مقابلے میں اور ذمہ داری ثواب بہت زیادہ ہے. پہلے لوگوں کے پاس زکات جو ہے نا 25% تھی, ہمارے پاس 2.5% ہے, کتنا بڑا فرق ہے آپ دیکھ لو, آپ کدھر 25% اور کدھر 2.5%. تو کام ہم کو بہت, ہمارے پاس کیا ہے, 5 نمازیں پڑھو اور 50 کا ثواب لے لو, 5 نمازیں پڑھو اور 1 عمل کا ثواب 10 گنا زیادہ, 50 کے برابر تم کو ثواب ملے گا, وغیرہ وغیرہ. ایسے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کم لگائی, ثواب بہت زیادہ رکھا ہے, اور نوعیت کچھ ایسی بنائی ہے کام کی کہ بعد سلسلہ چلتا رہے گا, چونکہ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو یہ امت جتنا زیادہ کمانا چاہے کمانے کے راستے کھول دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے اوپر تشریف فرما رہے ہیں. یہ جو دیگر ائمہ ہیں نا, یہ لوگ حدیث میں اپنی وضاحت بھی کرتے رہتے ہیں تھوڑی 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 تھوڑی, امام محمدی بھی ایسے کرتے ہیں. امام محمد فرماتے ہیں ھذا الحدیث یدل علی ان تاخیر العصر افضل من تعجیلها, یہ حدیث بتاتی ہے کہ عصر کو دیر سے پڑھنا افضل ہے اس کو جلدی پڑھنے سے. ایک تو یہ کہ عصر کا وقت ہی دیر میں ہوتا ہے, ایک یہ مضمون ہے, اور یہ کہ دیر سے ہونے کے باوجود پھر اس کو دیر سے پڑھنا افضل ہے, یہ دو الگ الگ مضمون ہیں. یہ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اس دوسرے مضمون پر روشنی ڈال رہے ہیں, پہلے مضمون کی تشریح یہاں موجود نہیں ہے, دوسری جگہ پر موجود ہے, اور اس کی تشریح بہت بہتر جو ہے نا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے, امدت القاری کے اندر وہاں دیکھنا چاہیے اس کو, وہاں انہوں نے اس کے اوپر بہت اچھا استدلال کیا ہے, احناف کے دلائل میں سے ہے. عصر کا وقت دوسری جگہوں میں جلدی ہوتا ہے, ہمارے پاس عصر کا وقت دیر سے ہوتا ہے, ان کے بعد ایک مثل پر ہوتا ہے, اپنے پاس جب سایہ جو ہے نا 2 مثل ہوتا ہے, ڈبل ہو جاتا ہے, تب ہمارے پاس عصر کا وقت ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان فرمائی ہے, ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اصل ٹائمنگ کو بتاتی ہے یہ حدیث, جبکہ شرح جو ہے نا وہ افضلیت پر استدلال کر رہے ہیں, وہ دوسرا مضمون ہے, حالانکہ وہ ٹائمنگ یہ بتاتی ہے کہ اگر وقت کم کرنا ہے امت محمدیہ کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ عصر کا ٹائم ہی دیر سے شروع کرنا ہے. اگر آپ عصر کا وقت جلدی شروع کر دو گے تو ظہر اور عصر کے درمیان کا ٹائم بھی ہوتا ہی ہے اور عصر سے مغرب کے درمیان کا ٹائم بھی ہوتا ہی ہے, تو امت محمدیہ کی جو خاص فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے وہ کہاں سے ثابت ہوگی؟ وہاں پر بھی چار گھنٹے, وہاں پر بھی چار گھنٹے آپ نے کر دیے, تین بجے اثر پڑھ لی, ساڑھے تین بجے اثر پڑھ لیا, اس کے بعد میں نماز ہو رہی ہے ساڑھے آٹھ بجے, پھر ٹائم نکالو. اب بعض وقت تو ظہر کا ٹائم کم ہو جا رہا, عصر کا ٹائم اسے بھی لمبا ہو جا رہا بعض جگہوں پہ, یہ کیا طریقہ ہوا؟ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے بات. حدیث بتاتی ہے کہ عصر اور ظہر کے درمیان کا, عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت کم ہے ظہر اور عصر کے ٹائم سے, اور ظہر اور عصر کا وقت کم ہے فجر اور ظہر کے ٹائم سے. یہ حدیث اس مضمون کو بتا رہی ہے, تبھی تو ہماری فضیلت ثابت ہوں گے نا. حضور یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم کو کام کم ہے اور مزدوری تمہاری ڈبل ہے, تو ہمارا وقت ہی دیر میں شروع ہوگا تب پھر ہمارا ٹائم کم ہوگا اور مزدوری ہماری ڈبل ہوگی. ایک یہ مضمون اس حدیث شریف سے نکلتا ہے. دوسرا مضمون اس حدیث سے یہ ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کو دیر سے ہی پڑھنا افضل ہے. وہ ایک خاص مضمون ہے, وہ بھی ذہن میں رکھو. وہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے نا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے, تو فرمایا کہ اس کے اول وقت میں نماز پڑھنا. اس سے لوگوں نے کیا سمجھا؟ وقت ہوتے ہی پڑھ لینا. وقت ہوتے ہی پڑھ لینا افضل نہیں ہوتا, وقت ہونے کے بعد میں اس کا ایک افضل ٹائم ہوتا ہے. الصلاۃ لاول وقتہا, اسی وجہ سے احناف اس کے اندر تشریح کرتے ہیں الصلاۃ لاول وقتہا المستحب, جو اس کا مستحب اول وقت ہے جب پڑھنا, اس میں لیٹ نہیں کرنا. یہیں آ کے حدیث کی فہم کا مسئلہ اٹک جاتا ہے. دوسروں کی فہم میں ابو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ میں اور ان کی تحقیقات میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھنا اس کو, اور اس پہ ٹرسٹ کرنا جو ہمارے علماء بتاتے ہیں. دوسروں میں ہمارے میں زمین آسمان کا فرق ہے. حدیثیں ان کے پاس میں بھی وہی ہیں, ہمارے پاس میں بھی وہی ہیں. آیتیں ان کے پاس میں بھی وہی ہیں, ہمارے پاس میں بھی وہی ہے, مگر سمجھ میں اتنا ہی فرق ہے دونوں میں جتنا زمین آسمان کے درمیان میں فرق ہے. بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اول وقت میں نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وقت ہوتے ہی پڑھ لینا. فجر کا وقت ہوتے فجر پڑھ لو, زہر کا وقت ہوتے زہر پڑھ لو, عصر کا وقت ہوتے عصر پڑھ لو, مغرب کا وقت ہوتے مغرب پڑھ لو, عشاء کا وقت ہوتے عشاء پڑھ لو. جس وقت جون سا وقت افضل بتایا گیا ہے اس میں پڑھنا. مغرب کے لیے یہ فرمایا گیا کہ اس میں جتنا جلدی ہو بہتر ہے, لہذا مغرب میں تو سنتوں کا وقت بھی نہیں دیا جائے گا. یہ ہے راز. وہ حضور فرما میری امت خیریت پر جب تک رہے گی جب تک وہ مغرب میں جلدی کرتی رہے گی. جہاں مغرب کے ٹائم میں انہوں نے لیٹتی کر ڈالنی شروع کر دی وہ امت خیریت پہ نہیں رہے گی. اسی لیے ائمہ اربعہ, خلفائے اربعہ ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضیٰ مغرب کی نماز کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے, مغرب کی اذان کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے. اذان ہوئی فوراً کھڑے ہو جاتے تھے. وہ لوگ حدیث کو زیادہ سمجھنے والے ہیں, وہاں تھوڑی بھی پڑھتے رہیں گے. اس وجہ سے آپ ہندوستان پاکستان میں نہیں دیکھیں گے اس چیز کو. یہاں کے شروع ہو گئے اپن, اور شیخ سے زیادہ بادشاہ سے زیادہ بادشاہ کا غلام وفادار بولتے نہیں, وہ عربوں سے زیادہ اپن وفاداری کرنے جاتے ہیں. ٹانگا چیر کے, ہاتھاں اٹھا کے سنتاں شروع کر دیتے ہیں, نمازاں شروع کر دیتے. بابا بندو خدا کے بات تو سمجھا کرو, تمہارے علماء نے تمہیں بتایا ہے ایسا پڑھنے کو؟ مغرب میں نہیں ہے ویسا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فجر کی نماز دیر سے پڑھتے تھے. وقت ہوتے ہی پہلے پڑھنا افضل ہے, بلکہ بولے حضور افضل کیوں نہیں کرتے تھے؟ عصر کی نماز آپ ہمیشہ دیر سے پڑھتے تھے. اگر وقت ہوتے ہی نماز پڑھنا افضل ہے تو حضور خود کیوں عصر دیر سے پڑھتے تھے؟ حضور غیر افضل کام کر سکتے تھے کیا؟ سردیوں میں حضور ظہر کی نماز جلدی پڑھتے تھے, گرمیوں میں بہت دیر سے پڑھتے تھے. ابرید ثم ابرید, اور ٹھنڈا کرو, تھوڑا اور ٹھنڈا ہون دو, گرمی کی تیزی کو ٹھنڈی ہون دو. گرمیوں میں حضور ظہر کی نماز کو لیٹ کرتے تھے, سردیوں میں جلدی کرتے تھے. وقت تو حالانکہ جب بھی ہو جاتا تھا, جب بھی ہو جاتا تھا. اصل بات یہی ہوتی ہے سمجھنے کی. لاولی وقتہا کا مطلب ہے ہر نماز کے وقت میں اس کا ایک مستحب وقت ہوتا ہے, اس کے اول میں پڑھنا ہوتا ہے. حدیثوں کو جمع کرنے کا جو فن, درس حدیث سے جو سبق آپ کو لینا چاہیے, ہمارے عوام کو جب جمع ہو جاتی ہے تو اس میں جہاں بہت سی چیزیں لینے کی ہیں, وہاں ان نزاکتوں کو بھی لینے کا ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر ایک ہوتی حدیث, ایک ہوتا حدیث کا ترجمہ اور اس کا مطلب, ایک ہوتی ہے اس کے اندر کی باریکیاں. ہمیشہ یاد رکھو حدیث کی باریکیوں کو جاننے کی کوشش کرنا اپنے علماء سے. وہ نہیں جاننے کی وجہ سے ہم عمل میں بہت گڑبڑ کر دیتے ہیں, بات پوری نہیں لے پاتے. ایک حدیث ذہن میں آئی بتاتا ہوں میں, جس میں عام طور پر غلطی کرتے ہیں ہم پوری جماعت میں. ابھی ہم ایک چلہ لگا کے آ رہے ہیں, پوری ہر مسجد میں ہم نے یہ گڑبڑ دیکھی, یعنی ایک جگہ بھی یہ گڑبڑ نہیں ہوئی ایسا نہیں بول سکتے. بہت بڑی گڑبڑ نہیں ہے مگر چھوٹی گڑبڑ ہے, میں بتاتا ہوں. بہت بڑی بڑی گڑبڑیں بھی تو خیر دیکھتے ہی ہیں, لیکن ایک چھوٹی گڑبڑ میں آپ کو بتاتا ہوں. نماز کے بعد میں, ہر نماز کے بعد میں تسبیح پڑھنے بیٹھ جاتے, تسبیحات فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. تسبیحات فاطمہ کی بڑی اہمیت ہے, پڑھتے بیٹھ جاتے ہیں. حدیث میں اب ظہر کے بعد میں بھی, مغرب کے بعد میں بھی, عشاء کے بعد میں بھی, فجر کے بعد میں بھی, عصر کے بعد میں بھی. کیوں؟ اس واسطے کہ حدیث میں ہے تسبیحات فاطمہ نماز کے بعد 33 34 مرتبہ پڑھنے کی. یہ عام لوگوں کا ہے. فقہ حنفی میں کیا ہے؟ فقہ حنفی میں ایسا نہیں ہے. فقہ حنفی میں یہ ہے کہ جس نماز کے بعد میں سنت نہیں ہے, یعنی عصر کے بعد نہیں ہے اور فجر کے بعد نہیں ہے, وہاں پہ آپ تسبیحات فاطمہ جب کا جب پڑھو. اور جس نماز کے بعد میں سنت ہے وہاں پہ آپ یہ پڑھتے مت بیٹھو, سنت کے بعد پڑھو آپ یہ. وہاں تسبیحات فاطمہ پڑھنا سمجھداری کی بات نہیں ہے. یہ نزاکت ہے فقہ حنفی میں. یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ ایک دوسری حدیث سے آ گئی, جو نہیں پڑھ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اس کی مخالفت سب مل کے بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں. دوسری حدیث میں کیا ہے؟ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن نمازوں کے بعد میں سنت پڑھنا ہوتا تھا, اس فرض نماز کے بعد سنت پڑھنے کے لیے ایسے اٹھتے تھے جیسے آپ آگ پر بیٹھے ہوئے ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے. جس نماز کے بعد میں سنت پڑھنا ہوتا ہے, جیسے ظہر کے بعد سنت ہے, مغرب کے بعد سنت ہے, عشاء کے بعد سنت ہے, سنن موقعہ جن کے بعد ہے, جن نمازوں کے بعد میں سنن موقعہ ہے, اس میں آپ فرض نماز کے بعد اتنا جلدی اٹھتے تھے جیسے کہ آپ آگ پر بیٹھے ہوئے ہوں. اب جو لوگ تسبیحات فاطمہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں. وہ سمجھ رہے ہیں ہم حدیث پہ عمل کر رہے ہیں تسبیحات فاطمہ, یہ حدیث چھوٹ گئی. امام ابو حنیفہ سے پوچھا تو فرمایا کہ بھائی جن نمازوں کے بعد میں سنت ہے اس کے بعد بھی تسبیحات فاطمہ پڑھنا سنت ہے, لیکن وہ تسبیحات فاطمہ سنت کے بعد پڑھنا سنت ہے. چونکہ سنت جو ہے وہ فرض کی تکمیل کے لیے, نماز مکمل کرو پھر تسبیحات فاطمہ پڑھو. فرض پڑھنے کے بعد آپ تسبیحات سنت پڑھیں گے, سنت کے بعد پھر آپ تسبیحات فاطمہ پڑھیں گے, تو بعد میں ہی پڑھنا بولیں گے نا, اس کو پہلے تو پڑھنا نہیں بولیں گے. اور اصل بعد میں پڑھنا تو ابھی ہوا, کیونکہ فرض کے ساتھ میں سنت کو ملانے سے سنت مکمل, نماز مکمل ہوئی. وہ ایسے حدیث جمع ہوتی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں. اور ایسے ہی دعا کرنا بھی چھوڑ دیا. اب آج کل جو ہے نا بڑی کمال کے بعد یہ سمجھ جاتی ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا نہیں کرنا, یہ دعا کرنا جاہلوں کا طریقہ. ایسی بات نہیں ہے کوئی. فرض نماز تک کی تفصیل اس وجہ سے, نماز کی تفصیل کے حیثیت سے, نماز چونکہ سلام پہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کا عمل بتایا نہیں جاتا. اس وجہ سے کتابوں میں نہیں ہونے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا نہیں. چاروں اماموں کے بعد میں پاس جو ہے نا, وہ ہر فرض نماز کے بعد میں دعا کرنا ہے. صرف جن کے بعد میں سنت ہے جیسے کہ ابھی بتایا گیا, دعا مختصراً کرنا ہے, وہاں دعا لمبی کرتے نہیں بیٹھنا ہے. اور جن کے بعد میں سنت نہیں ہے اس میں آپ دعا کر لیں, اور اس کے بعد اس میں جو دعائیں ہیں مسنون وہ باضابطہ 30 دعائیں منقول ہیں حدیثوں میں, 30 تک دعائیں منقول ہیں. یہ بھی پڑھنا ہے, یہ بھی پڑھنا ہے, یہ بھی پڑھنا ہے, یہ بھی پڑھنا ہے, دوبرا کلی صلات ہے, یعنی سلام پھیرنے کی بات کی جو فضیلت ہے. اور حضور نے فرمایا کہ اصل دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دعا کرے پھر اس کے بعد میں وہ ہاتھ اٹھائے. جو آدمی ہاتھ اٹھائے نہیں اور دعا کرے نہیں تو اس کی نماز میں نقصان ہے, یہ ایک حدیث شریف ہے. وہ تو کرتے ہی نہیں, چھوڑ ہی دیا اس کو. اسی وجہ سے استحباب الدعوات عقیبۃ الصلوات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی باضابطہ, ہر نماز کے بعد میں دعا کرنا اجتماعی طور پر امام کے لیے مستحب ہے, مقتدیوں کے لیے مستحب ہے, دعا کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے. صرف جن نمازوں کے بعد میں سنت پڑھنا ہے اس میں دعا بہت مختصر ہوگی, وہ لمبی کرتے ہوئے نہیں رہ جانا. اور وہ متمم ہے, مکمل کرنے والی چیز ہے وہ اصل نماز کو. اس وجہ سے وہاں دعا صرف معصور دعائیں ہی ہوگی, غیر معصور نہیں ہوں گی. بعض لوگ اردو میں شروع ہو جا رہے ہیں, انگریزی میں شروع ہو جا رہے ہیں, وہ موقع نہیں ہے اس کا. وہاں صرف عربی دعائیں اور جو مسنون دعائیں ہیں وہ کرو, اور سنت اگر نہیں ہے تو لمبی کر سکتے ہو, سنت اگر ہے تو بہت مختصر کرنا چاہیے. یہ ایک پورا اس کا جو طریقہ ہوتا ہے جو اپنے پاس رائج ہے اپنے بلاد کے اندر اپنے دیار میں اپنے ملکوں میں وہ علماء کا تحقیق شدہ ہے بہت زیادہ بہت کام کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے اس کے اوپر اس لیے اس میں یہ طریقہ ہے فرض نمازوں کے بعد میں دعا ہونی چاہیے امام کو دعا کرنی چاہیے دعا کب مختصر ہونا ہے کب متول ہونا ہے دعا عربی میں ہونا چاہیے مسنون دعائیں مقرر ہیں دعا میں ہاتھ اٹھانا چاہیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے اور پھر اس کے بعد میں تسبیحات فاطمہ اگر سنت پڑھنا ہے تو سنت کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھنا ہے سنت نہیں پڑھنا ہے تو تسبیحات سے پہلے تسبیحات فاطمہ پڑھنا ہے یہ ہے پوری بات جب حدیثوں سے نکل کے آتی ہے یہ مجتہدین کرتے ہیں ائمہ کرتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا ہے تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے عصر کی نماز کے بارے میں جو حدیث نقل کر دی گئی یہاں پر اسے معلوم ہوا عصر مغرب کے درمیان کے وقت کو مختصر بتا کر کہ نماز کو مؤخر یعنی نماز کو ہر وقت وقت ہوتے ہی پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کا مستحب وقت الگ مقرر ہے ایک ہے اصل وقت ہو جانا اور ایک ہے اس کا مستحب وقت عصر کی نماز دیر سے پڑھی جائے گی مثلین کے بعد بھی دو مثل پر ہونے کے بعد بھی اس وقت جلدی پڑھنا افضل نہیں ہوتا فجر کی نماز دیر سے پڑھی جائے گی اسفرو بالفجر فانه اعظم للاجر فجر کی نماز تھوڑا سا روشنی کر کے پڑھو اس لیے کہ اس میں ثواب اس وقت زیادہ ہے یہ حدیث شریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر ہمیشہ تھوڑا تاخیر سے پڑھتے تھے ظہر کی نماز گرما میں دیر سے پڑھی جائے گی سرما میں جلدی پڑھی جائے گی مغرب کی نماز سال کے 12 مہینے ہمیشہ جلدی پڑھی جائے گی عشاء کی نماز وقت ہوتے ہی پڑھنا افضل نہیں ہے عشاء کی نماز ثلث سے اول کے اخیر میں پڑھنا افضل ہوتا ہے اصل افضل اس کا وہ ہے رات کو تین حصوں میں بانٹنا پہلا حصہ جب ختم ہو رہا ہو جب پڑھنا 12 گھنٹے کی مثلا رات ہے تو 4 4 8 4 12 پہلے 4 گھنٹے کے ختم پر پڑھنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت ہے وہ ٹائم کبھی بھی ہو چکا اس کا اگر ٹائم ہی دیر میں ہو رہا ہے تو پہلے پڑھنے کی گنجائش کہاں سے نکلیں گی وہ تو ٹائم کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ایک دو تین مہینے کا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے امریکہ میں رہنے والوں کو وہ ایسی سر پہ مصیبت ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اپنا مذہب ہی بگاڑ لیتے ہیں ارے مذہب بگاڑنے کا کام کون کرو بولا بھائی مصیبت ہے تھوڑی صحیح ہے 10:30 کو 10:50 کو 10:45 کو وقت شروع ہو رہا ہے بعض مرتبہ جا کے تو کتنے دن ہے یہ مجاہدہ اتنا بھی مجاہدہ آپ نہیں کرے وہ تو سال کے 12 مہینے نماز اس کے بعد ہی پڑھنے کا ہے اصولن دیکھا جائے تو اس نے فرمایا کہ اگر میری امت پر شاخ ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تو اس سے پہلے ناجائز ہی بتا دیتا پڑھنا وہ تو شاخ ہونے کے اندیشے سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ بہتر ہے کہ ثلث اول کے اخیر میں پڑھنا اسی وجہ سے حضور ہمیشہ 10-11 بجے کے بیچ میں نماز پڑھتے تھے عشاء کی نماز ہمیشہ دیر سے ہوتی تھی اور یہاں جو ابھی غسق اللیل کا ترجمہ آیا ہے اس میں تو خیر موقع نہیں رہا اس کی وضاحت کرنے کا ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اعلیٰ سنن کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ چونکہ شفق کا ترجمہ حدیث میں خود موجود ہے اس لیے لغت والوں کے ترجمے کو ترجیح نہیں ہوں گی ائمۃ اللغت نے شفق کے ترجمے میں سرخ اور سفید دونوں شمار کیے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفق کا ترجمہ مغرب کی عشاء کی نماز کے معاملے میں اس وداد لیل سے فرمایا ہے عشاء کی نماز کب پڑھو جب رات کالی ہو جائے وصل العشاء اذا اسود اللیل عشاء کی نماز جب پڑھو جب رات کالی ہو جائے یعنی سفیدی جانے کے بعد میں جب سیاہی آئے جب پڑھو تو شفق کے ترجمے میں سرخی بھی ہے سفیدی بھی ہے لغت والوں کے پاس امام محمد بھی لغت والوں میں سے لغت کے امام ہیں اسی وجہ سے ان کے ترجمے میں بھی شفق میں سرخ کا ترجمہ حمرہ کا ترجمہ آیا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرمایا تو الحدیث یفسر بعضہ بعضا کما ان الایات یفسر بعضہ بعضا تفسیر بعضہ بعضا آیت جیسے تفسیر کرتی ہے اپنی حدیث بھی تفسیر کرتا تو حدیث میں یہ تفسیر موجود ہے کہ جب رات میں استوداد آ جائے کالا پن آ جائے تو تم کو عشاء پڑھنا ہے ایسے یہاں پر ہے عصر کی نماز کا وقت دیر سے ہوں گا اور اس دیر سے ہونے میں ہو یا جلدی ہونے میں ہو عصر کو دیر سے پڑھنا اس کا مستحب وقت ہے وہ وقت ہوتے ہی پڑھنا کوئی مستحب وقت ہر نماز کا نہیں مقرر ہے شریعت کی طرف سے اس کو بیان فرما رہے امام محمد فرماتے ہیں ھذا الحدیث یدل علی ان تاخیر الحدیث علی ان تاخیر العصر افضل من تاجیلها عصر کو مؤخر کرنا افضل ہے اس کو جلدی پڑھنے سے الا ترى انه من جعل ما بین الظهر والعصر کیا نہیں دیکھتے تم اس بات کو کہ جس نے ظہر اور عصر کے درمیان کو اکثر کر لیا ہو میں بین العصر الى المغرب عصر اور مغرب کے درمیان سے اس حدیث میں ومن عجل العصر اگر کسی ان جعل ما بین الظهر والعصر اکثر ومن عجل العصر اور جو آدمی عصر کو جلدی پڑھ لے گا کانا ما بین الظهر الى العصر اقل تو ظہر عصر کے درمیان کا وقت کم ہو جائے گا مما بین العصر الى المغرب عصر اور مغرب کے درمیان میں. فہذا یدل علی تاخیر العصر یہ دلالت کرتی ہے حدیث عصر کو مؤخر کرنے پر. و تاخیر العصر افضل من تاجیلها اور عصر کو مؤخر کرنا دیر سے پڑھنا افضل ہے اس کو جلدی پڑھنے سے, مگر اس میں ایک شرط ہے ما دامت الشمس بیضاء نقیا جب تک کہ سورج سفید ہو اور صاف ستھرا ہو, یعنی اس میں پیلا پن یا سرخی نہ آ گئی ہو, جس کی تشریح یہ کی جاتی ہے کہ اس پر آنکھ ٹھہرنے نہ لگی ہو. اگر آدمی سورج کو دیکھے اور اس پر آنکھ ٹھہرنے لگی یعنی اس کی تیزی اور اس کی سفیدی ختم ہو گئی تو پھر مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے اثر کا. تو ما دامت الشمس کا مطلب یہ کہ مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے اثر کو دیر سے پڑھنا چاہیے. ما دامت الشمس بیضاء نقیا لم تخالطها صفرۃ جس کے اندر پیلا پن شامل نہ ہوا ہو. وهذا قول ابی حنیفہ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے. امام ابو حنیفہ حدیثوں کو نہیں بیان کرتے, حدیثوں سے مسئلہ نہیں لیتے, اپنی طرف سے اجتہاد کرتے تھے, بلکہ جو مشہور کرے نا دوسرے لوگ جو مخالفین ہیں امام ابو حنیفہ کے اس کا جواب ہمیشہ امام محمد دیتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث ہے ہم اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں, یہ حدیث ہے امام ابو حنیفہ اسی حدیث کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں, یہ خاص انداز ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا. فرماتے ہیں وهذا قول ابی حنیفہ یہی امام ابو حنیفہ نے کہا ہے تو تم نے امام ابو حنیفہ کے خلاف بات ہنگامہ چلا دیا کہ وہ حدیث پر عمل نہیں کرتے. اور والعامتی من فقہاء خالی امام ابو حنیفہ نہیں ہے, عام فقہا بھی اسی طرف گئے ہیں رحمہ اللہ تعالی, اللہ تبارک و تعالی ان پر رحم فرمائے. یہ جو ہے نا موطأ امام محمد کی آخری حدیث تھی. موطأ امام مالک بھی پاپ مختصر کر دیں, تین بج گئے, بس یہی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. أبي قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء, أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفرة وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. يا آخر رواية إمام محمد رحمة الله عليه. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء پر اپنی کتاب کو ختم فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں پر اس کو بیان فرمایا ہے. ادعیہ کا بیان ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں کا بیان ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہے تھوڑا سا آخر میں امام مالک کے سب سے آخر میں. تو ان کی سب سے آخری جو حدیث ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے متعلق حدیث پر انہوں نے اپنی کتاب کو ختم فرمایا ہے. مالک عن ابن شہاب, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ابن شہاب سے اور وہ محمد ابن زبیر سے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام مالک کے ایک استاد ابن شہاب زہری ہیں, دوسرے استاد جو ہے نا محمد ابن زبیر ہیں. ختم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا سلسلہ, دو ہی ہیں بیچ میں واسطے. اب اندازہ کرو کہ کتنے وزندار حدیث ہیں, جتنے وزن بیچ میں راستے کم ہوں گے حدیث کا وزن بڑھ جائے گا, کیونکہ گڑبڑ کا احتمال کم ہو جاتا ہے نا, ڈاؤٹ فل نہیں رہتی, بہت پکی ہو جاتی. محمد ابن زبیر ان کے شاگرد, ابن شہاب زہری تو جو ہے مدون فن حدیث میں شمار ہوتے ہیں, بڑے لوگوں میں سے ہیں. ان کو اس کا حق ہوتا تھا کہ کون محدث صحیح ہے کون صحیح نہیں ہے وہ طے کرتے تھے. ابن شہاب زہری ان کو بولتے ہیں, ائمہ جر و تعدیل میں سے ہیں وہ, کس آدمی کی حدیث کو لینا ہے کس کو نہیں لینا ہے اس کا کیا وزن ہے, وہ وزن مقرر کرنے والے بھی امام گزرے ہیں, اس میں ابن شہاب زہری ہیں. تو ابن شہاب ان کے استاد ہیں امام مالک کے, اور ان کے استاد ہیں محمد ابن زبیر, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرما رہے ہیں. امام بخاری کے پاس تو ایک بھی نہیں ہے سنائی ایسی, یہ تو سنائی ہو گئی نا, دو راوی ہیں درمیان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لی خمسۃ اسماء, میرے پانچ نام ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بہت سے ہیں, اس میں 99 ناموں کا خاص طور پر تعارف کرایا گیا. پھر ویسے علماء کرام نے غور و فکر کر کے, صوفیاء نے بہت سے اپنے نصوص میں حدیثوں میں اس میں سوچ سمجھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہزار نام نقل فرمائے بیان. نام تو مسنون تو جو ہے نا 99 ہیں خاص, لیکن ہزار تک پہنچا دیا. اور ویسے اللہ تعالیٰ کے نام تو ہزار سے بھی بہت زیادہ ہیں, جیسے اللہ کی ذات لامحدود ہے ویسے اللہ کی صفات لامحدود ہیں, تو ویسے اللہ کے نام لامحدود ہیں. ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مبارک نام جو ہے نا وہ ہزار تک علماء نے بیان فرمائے ہیں, اور 500 تک تو بہت محتاط احتیاط کے ساتھ میں علماء نے بیان فرمائے ہیں 500 نام. اس میں سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خاص موقع پر اپنے خاص نام بیان فرمائے ہیں کہ میرا یہ بھی نام ہے, میرا یہ بھی نام ہے, میرا یہ بھی نام ہے. تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پانچ نام ہیں. علماء اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ یہ پانچ نام میرے ساتھ خاص ہیں, یعنی یہ نام دوسروں کو نہیں ملے ہیں, اسپیشل نام ہے یہ, میرے ساتھ خاص ہیں یہ نام دوسروں کے نہیں ہیں, اس سے پہلے کبھی دوسرے کے یہ نام نہیں دیے گئے ہیں. ایک یہ ہے کہ انا محمد, میں محمد ہوں, و انا احمد, اور میں احمد ہوں. محمد جس کی تعریف کی گئی, احمد تعریف کرنے والا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تعریف دنیا میں آسمانوں میں کی گئی ہے, اس وجہ سے آپ کا نام محمد ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے والی جو مخلوق اللہ نے بنائی, اس میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والے اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہوں گے, اس لیے آپ کا نام احمد ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسی تعریف میں اللہ کی کروں گا, اور اللہ پاک خود ہی القا فرمائیں گے کہ ویسی تعریف نہ پہلے اس سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد ہونا معلوم ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے آسمانوں میں آپ احمد کے نام سے زیادہ مشہور ہیں اور زمین میں آپ محمد کے نام سے زیادہ مشہور ہیں. یہ اس صورت میں ہے جبکہ احمد مبنی للفاعل قرار دیا جائے, اس میں تفضیل کا. احمد جو ہے نا مبنی للمفعول بھی سمجھا جاتا ہے, محمود کے معنی میں بھی آتا ہے وہ, تو اس کے اعتبار سے اس کی تشریح الگ ہوتی ہے. وانا الماحی, اور میرا ایک نام ماحی ہے, ماحی معنی مٹانے والا, محو کرنے والا. الذی یمحو اللہ بی الکفر, جس کے ذریعے سے اللہ پاک کفر کو مٹاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کفر کو مٹایا ہے. ماہی اصلا جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں, کیونکہ فاعل اللہ ہوتے ہیں, لیکن سبب محو جو ہے نا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ نے محو کا سبب حضور کو بنایا ہے, اس وجہ سے آپ کا مبارک نام نام ماہی ہے. وانا الحاشر, اور میں حاشر ہوں. الذی یحشر الناس علی قدمی, لوگوں کو میرے قدم پر جمع کیا جائے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ حشر کو جوڑا ہوا ہے, سب سے پہلے میرا حشر ہوگا, پھر میرے بعد دوسروں کا حشر ہوگا. حدیثوں میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ جب زمین پھٹے گی تو سب سے پہلے میں نکلوں گا زمین سے, اور میرے دائیں طرف ابوبکر ہوں گے, پھر میرے بائیں طرف عمر ہوں گے, یہ آپ نے فرمایا. پھر ہم جائیں گے آگے, پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ ہوں گے, پھر اس کے بعد جو ہے نا بقی میں جائیں گے, بقی والے سارے اٹھیں گے پھر وہاں سے. وہ سلسلہ آپ نے تفصیل سے بیان فرمایا ایک مبارک روایت کے اندر. وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب, اور میرا نام ایک عاقب ہے, سب سے بعد میں آنے والا, سب سے اخیر میں آنے والا. عاقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص نام, چونکہ آپ کے بعد کوئی جیسے خاتم النبین ہے نا, ایسے عاقب بھی اسی معنی میں ہے. اصل میں سب سے پیچھے آنے والا ہوں, یعنی میرے بعد پھر کوئی نہیں آئے گا, میں ہی سب کے بعد ہوں نبیوں میں آنے والا, یہ آپ نے بیان فرمایا. تو یہ مضمون بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بتانے کے لیے, یہ نام بھی آپ کی ختم نبوت کو بتانے والا ہے, جس میں آپ کو عاقب, آخرت کے اعتبار سے آپ حاشر ہیں, دنیا کے اعتبار سے آپ عاقب ہیں. آخرت میں حشر آپ ہی کی بنیاد پر ہونے والا ہے شروع, اور دنیا کے اندر خاتم آپ ہی ہیں نبوت کے اعتبار سے, کہ آپ سب سے آخر نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. اور اس دنیا کے اندر ہدایت کا عام ہونا اور کفر کا مٹنا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ساتھ میں رکھا ہوا ہے. اور اسی لیے جب قیامت کے قریب پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا, سوائے اسلام کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا, اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے گا, اگرچہ کہ اس کا ظاہری سبب عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام حضور کے کام کی تکمیل کے لیے, حضور کی نصرت کے لیے ہی آنے والے ہیں. جو آپ نے نصرت کا وعدہ, سارے انبیاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا وعدہ فرمایا ہے, اس وعدے کے ایفا کے لیے نبیوں کے نمائندے بن کر, نبیوں کی طرف سے پوری نمائندگی کرنے کے لیے وہ آسمان سے آئیں گے اور حضوری کے کام کی تکمیل فرمائیں گے. تو محو کفر کا پورا پہلے بھی ہوا اور بعد میں بھی ہوگا, مٹنا جو ہے نا کفر کا, یہ پورا کا پورا جو قیامت کے قریب بھی ہونے والا ہے, وہ بھی جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اصلا منسوب ہے. اس لیے آپ نے فرمایا ان الماحی ان الحاشر ان العاقب. یہ معتمد مالک کی کتاب اور یہ بخاری شریف کی آخری روایت ہے, وہ بھی مختصر انداز میں پڑھ لیتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاط العدل بالرومية, ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل, وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب سے آخر میں کتاب التوحید کو بیان فرمایا ہے، یعنی عقیدوں پر اپنی کتاب کو ختم فرمایا ہے، عقیدے سے شروع فرمایا، عقیدوں پر ختم فرمایا، بدر الوحی سے وہی بتانا ان کو مقصود ہے، اور پھر اس کے بعد میں ایمانیات ہی کا بیان سب سے پہلے ہے. تو اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عقیدے کو صحیح ہونا اور عقیدے کا کامل ہونا یہ بہت ضروری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ ہے کہ ہمیشہ امت میں جو افتراق ہوا ہے وہ عقیدوں کی بنیاد پر فرقے بنتے ہیں، مسلوں کی بنیاد پر جو تقسیم ہوتی ہے نا ان کو مسلک کہتے ہیں، وہ بری چیز نہیں ہوتی، اس کے اصول ضابطے بنے ہوئے ہیں، جس نے جیسا اجتہاد کیا ویسا مسئلہ بنا. تو اسی لیے جو ہے نا وہ چار امام بنے ان کے، وہ چاروں کے چاروں اہل سنت والجماعت کے ہی امام کہلاتے ہیں، چاروں کے چاروں حق ہیں. لیکن جو عقیدوں کا فرق ہوتا ہے وہ گمراہی اور ہدایت کا فرق ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. تو وہ جو فرقے بنیں گے وہ عقیدوں کے فرق کی وجہ سے بنتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کرتے یہ ہیں کہ جب بھی عقیدوں کا بیان کرتے ہیں تو کسی نہ کسی غلط فرقے کی تردید کرتے ہیں، غلط عقیدے کو صحیح کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں، قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں. سب سے آخر میں انہوں نے یہی کیا، آخر میں کتاب کو ختم کیا کتاب العقائد کے ذریعے سے، اور پھر عقیدوں کے اندر سب سے آخر میں جو حدیث بیان فرمائی اس کے اندر بھی انہوں نے اس کا لحاظ رکھا کہ جو غلط عقیدے والے ہیں ان کی تردید بھی ہو جائے، ان کا ابطال بھی ہو جائے، اور جو صحیح عقیدہ ہے اسلام کا اس کا بیان بھی ہو جائے، اور صحیح عقیدے کے بیان کے ساتھ ساتھ کچھ علمی اور نزاکتیں جو ہیں اور فنی جو نزاکتیں ہیں ان کی بھی رعایت ہو جائے، اور حدیث پر عمل کرنے کی بھی رعایت ہو جائے، قرآن پر عمل کرنے کی بھی رعایت ہو جائے. ایسے جامع انداز میں انہوں نے آخر باب کو منتخب فرمایا ہے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ پر اور ان کی فہم پر علماء ہمیشہ عش کرتے رہے کہ بھائی کیا اللہ نے سمجھ دی تھی اس بندے کو، کیسا زیرک آدمی تھا، کیسے سمجھدار آدمی تھا کہ اس نے آخری حدیث کو بھی اگر منتخب کیا تو اس میں اتنی نزاکتیں ہیں، اتنی باریکیاں، اتنی ہوشیاریاں ہیں جو قابل بیان نہیں، بیان کرنا مشکل ہے ان کا. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخر میں جس باب کو منتخب فرمایا ہے کتاب التوحید میں سے، وہ ہے ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. توحید کا مطلب ہوتا ہے عقائد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے پر مشتمل ہیں سارے عقیدے، کیونکہ عقیدوں میں جو ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، اگر اس میں سے ایک پر بھی ایمان نہیں لائے تو اللہ کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے. اللہ کے سچا ماننے کے لیے تمام عقیدوں کو ماننا ہوتا ہے، چونکہ اللہ کے بیان کرنے سے وہ عقیدے ہیں، اور عقیدے پورے ایمان لانے کی چیز ہیں. آپ کو دیکھنا، محسوس کرنا، تجربہ کرنا، مشاہدہ کرنا نہیں پایا جاتا اس میں. تو عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے توحید مکمل ہونے کے لیے. تو وزن اعمال، اعمال کا وزن ہونا یہ بھی عقیدوں میں سے ہے، تو یہ بھی توحید میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں وزن کروں گا. اگر کوئی بولیں گے نہیں آپ وزن نہیں کریں گے تو اللہ میاں سچے ہوئے کہ جھوٹے ہوئے؟ جھوٹا اللہ تھوڑی ہوتا ہے. اللہ کو ماننے کے لیے اللہ کی سب باتوں کو ماننا ہوتا ہے جن کا تعلق ایمانیات سے ہے. تو آخرت پر ایمان، اور آخرت میں جو کام ہے ان کاموں میں سب پر ایمان، اور آخرت میں جو کام ہے ان میں سب سے جنت یا جہنم میں داخل ہونے سے پہلے اثر اعمال کا وزن ہونا ہے، تو وزن کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہوتا ہے. اس لیے کتاب التوحید سے اس کا تعلق ہے پہلے مضمون. مگر چونکہ وزن اعمال کا انکار کیا ہے باطل فرقے جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے، ان میں سے بعض نے، جس میں معتزلہ ہیں. معتزلہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال کا وزن نہیں کریں گے. ارے بھائی جو اللہ بول رہے ہیں وزن کریں گے تو بولے اللہ کے بولنے کا یہ مطلب نہیں ہے. غلط آدمی کیسے راستہ اختیار کرتا ہے وہ دیکھو، پکڑو اس بات کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اعمال وزن کروں گا، معتزلہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اعمال وزن نہیں کریں گے. تو بھائی اللہ تو بول رہا ہے، تو بولے اللہ بول رہا ہے مگر اللہ کی بات کا مطلب یہ نہیں ہے. اللہ کی بات کا مطلب دوسرا، یہ مطلب تم کہ کو بیان کر رہے ہیں. تو بات کا مطلب اس لیے ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ جو بول رہا ہے نا وہ ڈائریکٹ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو سمجھ میں ایسا آ رہا ہے. تو کیا کہ انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق عقیدے کی تشریح، یہاں سے آ کے گڑبڑ ہوئی. اس لیے ہمیشہ ایک اصول ہے یہ، قرآن کے معاملے میں، حدیث کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، خاص طور پر ایمانیات کے معاملے جو بات ماننے کی ہے نا، اس میں اپنی عقل کو ایسے انداز میں دخل نہیں دینا کہ تشریح آپ کی اس کے اوپر موقوف ہو، آپ کی عقل پر ہو جائے. ہماری عقل میں چونکہ ایسا آ رہا ہے لہذا ہم یہ مطلب لیں گے، یہ غلط ہو جائے گا. معتزلہ نے یہی کہا کہ عمل جو ہے نا یہ عارضی چیز ہے. بولا ایک آدمی، کدھر چلے گیا نہیں معلوم. ابھی نماز پڑھے فجر کی، پتہ نہیں کدھر چلی، زور پڑھیں گے پتہ نہیں کدھر چلی جاتی ہے. ہاتھ حرکت کرتے ہیں، زبان حرکت کرتی ہے، آنکھ حرکت کرتی ہے، کان سنتے ہیں وہ اپنا ایک عمل کر رہے ہیں، دل اپنا ایک عمل کر رہا ہے، چل رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں کہاں محفوظ ہیں؟ جب یہ محفوظ نہیں ہے تو اس کو تولیں گے کیسے؟ کوئی تولنے کی چیز تھوڑی ہے کوئی؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم اللہ تعالیٰ تولیں گے بول کے جو بول رہے ہیں اعمال کو ہم نہیں مانتے. پھر کیا ہے اس کا مطلب؟ یہ ہے کہ تمہاری سمجھ چونکہ چھوٹی تھی تو اس لیے اللہ نے یہ کہا کہ ہم انصاف کریں گے. تو اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے اس کو سمجھانے کے واسطے ایسا بولے ہیں، اصل وزن نہیں کریں گے. یہ بولتے معتزلہ انصاف کریں گے، یہ تم انصاف نہیں کریں گے کون بول رہا؟ لیکن انصاف کرنے کے لیے نہیں تولیں گے، یہ کیسا سمجھ رہے ہیں آپ؟ انصاف کرنے کے لیے ہی تولیں گے، لیکن تولیں گے. آپ تولنے کا انکار نہیں کر سکتے، بولیں گے تولنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، چونکہ عمل کوئی تولنے کی چیز نہیں ہوتی، تولی نہیں جا سکتی. کیوں نہیں تولی جا سکتی بھائی؟ آخرت کے جو معاملات ہیں اس کو تم دنیا پہ کیوں قیاس کر رہے ہو؟ اور یہاں تو دنیا میں بھی تولا جا رہا ہے آج کل سب کچھ. کیا نہیں تولا جا رہا آدمی کا؟ شوگر تولی جا رہی ہے، نمک تولا جا رہا ہے، بی پی تولی جا رہی ہے، بخار تولا جا رہا ہے. اور جناب والا آپ کا آپ کا ویژن تولا جاتا ہے باضابطہ، آپ کو کتنا دکھ رہا کتنا نہیں دکھ رہا، اتنے نمبر کی عینک لگیں گی، اتنے نمبر کی عینک لگیں گی، آپ کی آنکھ تولی جا رہی ہے، آپ کا کان تولا جا رہا ہے، آپ کا ہاتھ، آپ کیا نہیں تولا جا رہا؟ اس وقت نہیں تولا جاتا تھا، اب تو تولا جا رہا، سمجھ میں آ رہا نا سارا؟ تو تولا جا سکتا ہے. آدمی کی بات پوری ریکارڈ کر لی جاتی ہے، آدمی کا عمل پورا ریکارڈ کر لیا جاتا ہے ویڈیو کے ذریعے سے، پورا کا پورا آدمی اور آدمی کی اس کی ہر حرکت جو ہے نا وہ سیو کر لی جاتی ہے. تو اس میں کیا مشکل ہے؟ جب جس میں لکھا جائے گا اس کو تو نہ کیا مشکل ہے؟ عمل کو بھی تولیا جا سکتا ہے، عمل کو جس میں لکھا جائے اس کو بھی تولا جا سکتا ہے، جو عمل کرنے والا ہے اس کو بھی تولا جا سکتا ہے، اور اس کی ہر نوعیت کو تولا جا سکتا ہے، تو نہ کیا مشکل ہے؟ امام بخاری نے اس کو اس لیے بیان فرمایا تاکہ تردید ہو جائے ان باطل عقیدے والوں کی، اور ایمان والوں کا، اہل سنت الجماعت کا عقیدہ محفوظ ہو جائے کہ جو باتیں قرآن و حدیث میں مذکور ہیں جس انداز میں مذکور ہیں اس اعتبار سے ہم ایمان لاتے ہیں. اعمال تولے جائیں گے تو بالکل تولے جائیں گے، اللہ پاک تولیں گے تولیں گے. اسی وجہ سے ہم تولنے پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جس چیز سے تولیں گے اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ ترازو ہے، ہم ترازو پر ایمان لاتے ہیں. ترازو کو دو پلڑے ہیں وہ بھی ہم ایمان لاتے ہیں، اس کے دو پلڑے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پلڑے اتنے بڑے بڑے، حضور نے فرمایا اتنے بڑے ہیں کہ اس میں آسمان اور زمین بھی رکھے جا سکتے، اتنے بڑے بڑے پلڑے ہیں وہ جس میں تولا جائے گا. ساتوں آسمان ساتوں زمین میں بھی اگر رکھ دیں گے تو بھی اس میں آ جائیں گے، ایسے بڑے بڑے ہیں وہ، بالکل تولا جائے گا اس کے اندر. اس کو جو لسان ہے، لسان بتے وہ بیچ کے کانٹے کو جو وزن بتانے کے واسطے ادھر ادھر جھکتی ہے، حضور نے فرمایا اس کو لسان بھی ہے. تو لسان بھی ہم مانتے، بیچ کا کانٹا، دھارمک کڑا جو ہوتا ہے نا جو انصاف کو بتانے کے واسطے ہوتا ہے کہ ادھر جھکے تو ادھر کا پلڑا بھاری ہے، ادھر جھکے ادھر کا پلڑا بھاری بتاتا، اس کو لسان بولتے، وہ بھی ہے. حضور نے فرمایا وہ بھی ہے، اس کو ہم وہ بھی مانتے ہیں. جتنے اعمال ہیں، جیسے اعمال ہیں، جس طرح کے ہیں، جس کائنڈ کے ہیں، دل کے ہوں، آنکھوں کے ہوں، کانوں کے ہوں، زبان کے ہوں، ہاتھ پیر کے ہوں، لکھے ہوئے ہوں، نہیں لکھے ہوئے ہوں، ہر طرح سے کیسا بھی، وہ اللہ جانتا ہے کہ آخرت میں کیا کیا نوعیتیں ہوں گی، کیسی کیسی تفصیلات ہوں گی. علماء نے پھر اس کو سمجھایا ہے بہت طریقوں سے کہ کیا کیا پاسبلٹیز اس میں ہیں، اور قرآن اور حدیث میں جو روشنی ملتی ہے ان روشنیوں سے کن کون کون سے امور پر وہ روشنی پڑتی ہے کہ وہ کس کس طرح سے تولے جائیں گے. امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ تولا جائے گا. اب امام بخاری کی ہوشیاری کو نکالنے کے واسطے امام نے جو بات، محدثین نے جو بات بتائی، شارحین نے، انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو امام بخاری کتنے ہوشیار ہیں. دین شروع ہوتا ہے نیت سے، تو پہلے انہوں نے نیت کا بیان کیا، اور دین کی باتیں شروع ہوتی ہیں وحی سے، تو نیت کے ساتھ وحی کا مضمون شروع کیا، پھر مسئلے، مسائل، احکام، حدیثیں ساری بیان فرمائی، سب آخر میں عمل ہوتا. وہ حقائق کے لیے، وہ عمل کے لیے، عمل ہوگا تو عمل کے بعد کیا ہوگا؟ اس کو وزن کیا جائے گا. وزن کرنے کے بعد کیا ہے؟ اسی وزن کے اعتبار سے جنت یا جہنم کا طے ہونا طے ہے. لہذا سب سے آخر میں جو اصل عمل کی چیز، اصل کام کی جو چیز ہے، وہ عمل کا تولا جانا ہے. اس لیے امام بخاری اپنی پوری حدیثوں کو بیان کرنے کے بعد میں، پوری کتاب لکھنے کے بعد میں یہ بتائے کہ اس پر عمل کریں گے نا آپ تو یہ تولا جانے والا ہے آپ کا، کہ آپ کس کو کس طریقے سے عمل میں اپنے لاتے ہو، چاہے زبان کے اعتبار سے ہو. اسی وجہ سے انہوں نے ایک ایسی حدیث بیان فرمائی جس کا تعلق زبانی عمل سے ہے، یعنی اس عمل کا تعلق زبان سے ہے. پھر اس کی قدر و قیمت کیا ہوگی اس کو بیان فرمایا گیا. ہر عمل کی قدر و قیمت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس میں کام بہت ہونا، اس میں پیسہ بہت لگنا، اس میں ٹائم بہت لگنا، اس میں محنت بہت لگنا، یہ ضروری نہیں ہے. وہاں کا معاملہ بالکل الگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کو ایک ایسی صلاحیت دی ہوئی ہے کہ اس کا بہت چھوٹا سا عمل بہت بڑا عمل شمار ہوتا ہے، بہت بڑی چیز شمار ہوتی. جرم ہو صغیر، جرم ہو کبیر، اس کی جسامت بہت چھوٹی ہے لیکن کام اس کا بہت چھوٹا نہیں ہے، کام اس کا بہت بڑا ہوتا ہے. ایک آدمی مرتبہ، آدمی 70 سال سے جو آدمی کفر کر رہا ہے، ایک مرتبہ کلمہ شہادت اپنی زبان سے بولتا ہے تو پورا کفر دھل جاتا نہیں، دھل جاتا، پورے پاپ ختم ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. شادی کرتے ہیں، قاضی صاحب کے سامنے بیٹھ کے قبول کیا بول کے ایک جملہ بولتے ہیں، خالی ایک جملے تو کتنے منٹ لگے، کتنے سیکنڈ لگے، کتنی محنت لگی؟ ناجائز رشتہ جائز ہو گیا، ناجائز حرام نسبت حلال ہو گئی، زندگی بھر کے واسطے جو ہے نا ایک سلسلہ جڑ گیا. جب طلاق بولتا ہے آدمی تو کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنی محنت لگتی ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات رکھی ہے کہ رشتہ ہی ختم ہو گیا. خرید و فروخت میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ملینوں کی چیز، بلینوں کی چیز آدمی خریدتا بیچتا ہے، ایک جملہ بولتا ہے کہ میں نے بیچا، وہ کہتا میں نے خریدا. اس کے جمع کیے ہوئے پیسے عمر بھر کے وہ اس کے ہو جاتے ہیں، اس کے بنائی ہوئی ساری عمر بھر کی چیزیں وہ اس کی ہو جاتی ہیں، ایک جملے میں یہ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، دل کے اندر، دل کے جذبات میں، دل کے خواہشات میں، ہاتھوں پیروں کے اندر. انسان اصل عمل کی مشین ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ سامان کی مشین ہے، یہ پیسہ بنانے کی مشین ہے. انسان پیسہ بنانے کی مشین نہیں ہوتی، عمل کی مشین. اور یہ عمل تولا جائے گا اور اسی تول پر آدمی کی قیمت مقرر ہوگی، اس کے عمل کا وزن مقرر ہوگا، اور اسی وزن کے اعتبار سے اس کو جنت اور جنت کے درجات ملیں گے، اور جہنم کے طبقات اس کے لیے طے کیے جائیں گے. اعاذنا اللہ، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کو اس پر، کتاب کو اس پر ختم فرمایا. فرماتے ہیں باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم موازین کو قائم کریں گے، رکھیں گے انصاف کے لیے. للقسط لیوم القیامہ اے لوقت القیامہ، قیامت کے وقت پر، قیامت کے موقع پر. وَأَنَّ أَعْمَالَ، یہ تو حدیث شریف امام بخاری کی ایک عادت ہے کہ جو حدیث بیان کرنے والے ہیں اگر اسے متعلق کوئی آیت ہے تو وہ آیت کو ہی پہلے ذکر کر دیتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ آگے کی حدیث اس آیت کی تفسیر ہے، اور اس کے بعد ان کو اپنی طرف سے اس حدیث کے متعلق کچھ اور مضمون کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، وہ اضافہ کر دیتے ہیں. اس کو فرما رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ وزن کا ذکر تھا. ان اعمال بنی آدم، بنی آدم کے اعمال بھی، وقولہم اور ان کے اقوال بھی، یہ جو ہے نا وزن کیے جائیں گے، اس کا یہ باب ہے. القسط ایک لفظ آیا نا قرآن پاک میں، ونضع الموازین القسط. اس قسط کے بارے میں امام بخاری یہ کتابی چیز جو ہمارے بچوں کے پڑھنے پڑھانے کی چیز ہے اس کو نقل فرما رہے ہیں کہ یہ قسط جو ہے نا یہ بھی ایک لفظ ہے، اور قسطاس اور قسطاس یہ بھی ایک لفظ ہے، اور اس کے ایمانہ عدل کی انصاف کے آتے ہیں، اور یہ لفظ عربی کا ہے، اور یہی لفظ روم کا بھی ہے. یہ لغت روم میں بھی یہ لفظ ایسے استعمال ہوتا ہے انصاف کے معنی میں، اور عربی میں بھی ہوتا ہے. تو یہ بعض الفاظ حدیث میں قرآن میں ایسے ہیں کہ وہ دوسری لغتوں کے اندر بھی وہ الفاظ پائے جاتے ہیں، ان کو توافق کہا جاتا ہے، موافقت ہو گئی. یہاں پہ بھی وہ لفظ بولا جاتا ہے، وہاں پہ بھی وہ لفظ بولا جاتا ہے. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطُ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ہے نا لِلْقِسْطُ، تو یہاں پر جو قسط ہے وہ مقصد کا مصدر ہے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک بات ہے جو اس سے پہلے بھی جب یہ حدیث آئی، چونکہ یہ حدیث تو اور بھی جگہ آ چکی ہوتی ہے، پہلے امام بخاری کی ہر حدیث کئی کئی مرتبہ آتی ہے کتاب میں دوسری جگہوں پر. تو یہاں بتلانا اصل میں یہ ہے کہ قسط جو ہے نا وہ اضداد میں سے ہے، یعنی قسط کے معنی انصاف کے بھی آتے ہیں اور قسط کے معنی ظلم کے بھی آتے ہیں. عجیب بات، قرآن میں بہت سے الفاظ ہیں، عربی میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ خریدنے کے معنی کے لیے وہی لفظ ہے، بیچنے کے معنی کے لیے وہی لفظ ہے، ایسے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسے قسط جو ہے نا وہ انصاف کے لیے بھی ہے، قسط جو ہے نا ظلم کے معنی میں بھی ہے. اما القاسطون فکان لجہنم حطبا، جو قاسط ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. ان اللہ یحب المقسطین، جو مقسط ہیں اللہ پاک ان سے محبت فرماتے ہیں. ایک کو قاسط کو کہا وہ جہنم میں جائے گا، مقسط کو کہا وہ میرا محبوب ہے، وہ دونوں قسط سے بنے ہوئے ہیں. تو ونضع الموازین القسط کس معنی میں ہے؟ یہ ظلم کے معنی میں ہے کہ انصاف کے معنی میں؟ اللہ تعالیٰ موازین کو ظلم کے لیے تھوڑی کریں گے، ظلم کرنا ہے تو موازین کی ضرورت کیا ہے؟ اور اللہ پاک تو ظالم ہے نہیں. وما ربک بظلام للعبید، تو قسط تو انصاف کے معنی میں ہے. تو پھر یہ کیسے ہے، یہ کس طریقے سے یہ قسط ہے بولنا چاہ رہے ہیں؟ تو امام بخاری یہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ مجرد استعمال ہوتا ہے قاسط یقسطو سے قاسط میں، تو وہ ظلم کے معنی دیتا ہے، اور جب یہ مزید میں استعمال ہوتا ہے اقسط یقسطو سے تو وہ انصاف کے معنی میں دیتا ہے. تو اقساط جو ہے نا یہ مقصد کا مصدر ہے، تو قسط جو ہے نا وہ اقساط کے معنی میں ہے. مقصد یہ کہ مصدر المصدر ہے، مقصد کا مصدر اقساط اور اقساط کا مصدر قسط، وہ قسط ہے یہاں پر. ونضع الموازین القسط میں، الاقساط کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں فرمایا، قسط کا لفظ استعمال فرمایا ہے. تو وہ اقساط کس سے بنا؟ وہ بھی قسط سے ہی تو بنانا. اسے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ انصاف کے ہی معنی میں ہے. دیکھنے میں آپ کو الف لگا کے نہیں ہے یہ، لیکن الف لگا کے جو لفظ ہے وہ بغیر الف کے معنی والا جو لفظ ہے اس معنی میں یہاں پر یہ لفظ ہے, یہ حدیث سے اور یہ آیت سے مضمون ثابت ہوتا ہے, یہ بتانا چاہتے ہیں امام بخاری. اسی وجہ سے اس کا ترجمہ عادل کا ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُ, اور جو قَسَطَ يَقْسِطُ سے قاسط بنتا ہے وہ ظالم کے معنی میں, فَوَ الْجَائِرُ وہ ظالم کے معنی میں ہے. تو اس لیے کہیں وہ آپ وہ ترجمہ کرنے لگیں گے کہ یہ لفظ مجرد کا ہے مزید کا نہیں ہے, اس لیے اس معنی میں کہیں چلے جائیں گے, بلکہ امام بخاری اس کی وضاحت کر رہے ہیں. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہوشیاری ہے, سمجھداری ہے کہ طالب علم کو گمراہی کے راستے سے بہت ہوشیاری سے بچا لیتے ہیں. انہوں نے بتا دیا کہ کسی قسم کا کنفیوژن تم کو نہیں ہونا چاہیے, غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. غلط فہمی کہاں ہو سکتی ہے؟ وہاں ہو سکتی ہے کہ تم اس کو مجرد میں دیکھ رہے ہو. ونضع الموازین القسط, مجرد سے اس میں فاعل بنانے جاؤ گے تو قاسط بنے گا, جب قاسط بنے گا تو وہ ظالم کے معنی میں ہوں گا. اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ جو دیکھنے میں تو مجرد ہے مگر ہے یہ اقساط کے معنی میں, چونکہ یہ مقصد کا مصدر ہے لہذا یہ مصدر المصدر ہے. سمجھ گئے تمہارے کام کی چیزیں. امام بخاری کے استاد ہیں احمد ابن اشکاب, وہ فرماتے ہیں کہ محمد ابن فضیل ان کے استاد ہیں, اور ان کے استاد عمارہ ابن قعقاع ہیں, اور ان کے استاد ابو زرعہ ہیں. وہ حافظ ابو زرعہ جو امام مالک کے اندر ابھی پڑھے نہیں اپن, وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلام ہیں, دو باتیں ہیں, کلمتان ای کلامان. کلام کو بھی کلمہ کہتے ہیں, جیسے کلمہ طیبہ پورا کلام ہے اس کو کلمہ بولتے ہیں, کلمہ طیبہ لا الہ الا. دو کلام ہیں یعنی دو جملے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں. جملہ مت سمجھو خالی ہے, بہت محبوب ہے اللہ کو. اور اللہ جو صفت رحمت کے ساتھ ہیں اس صفت رحمت کی بنیاد پر زیادہ محبوب ہیں, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں, رحم کریں گے, اس وجہ سے ان کے نزدیک یہ زیادہ محبوب ہے. صفت رحمان کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا, حبیبتن الی اللہ نہیں کہا, الی الرحمن کہا, چونکہ جو کچھ ملنے والا ہے اس کے اوپر اس کا سبب رحمت ہے. خفیفتان علی اللسان, وہ دو کلمے وہ دو جملے زبان پر انتہائی ہلکے ہیں, کچھ کام نہیں, کچھ مشکل نہیں, بولنے میں وقت نہیں لگتا, زبان نہیں تھکتی, مشقت نہیں ہوتا, کچھ نہیں, مجاہدہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بس زبان پہ بالکل ہلکے پھلکے ہیں. ثقیلتانی فی المیزان, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وزن ان کا کچھ بھی نہیں, کہ بہت ہی وزنی ہے, اعمال میں بہت ہی زیادہ وزنی ہے. جملہ چھوٹا سا ہے اثر بہت زیادہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایک تو فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ, ایک یہ جملہ ہے, اور دوسرا جملہ ہے سبحان اللہ العظیم. یہ دو جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت محبوب ہیں, یہ پڑھنا چاہیے. چونکہ قرآن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کتاب ان کی ختم ہو گئی, کتاب التوحید کا بیان بھی ہو گیا, اس نے وزن اعمال کا بھی بیان ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا تھا کہ جب کام پورا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کرنا چاہیے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك, تسبیح کرو اور تحمید کرو, تو سبحان اللہ بولو, الحمدللہ بولو. سمجھ آ رہا ہے؟ تو امام بخاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تبلیغ کا کام دین کا کام پورا ہو گیا تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کرو, تو امام بخاری کیا بولے, میں کیا اپنی زبان سے کروں, جو حضور بولے وہی بول دیتا ہوں تو میرا عمل بھی ہو جاتا وہ, اور حضور کی اتباع بھی ہو جاتی, اور اپنی کتاب کا خاتمہ بھی جو ہے نا وہ تسبیح پر تحمید کے ساتھ میں ہو جاتا ہے. یہ ہے ان کی ہوشیاری, وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. بہت پیچھے بھی ایسے ہی بہت کرے سو ہیں حرکتیں, ان کی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. شروع کتاب میں پہلی حدیث لائیں گے تو اس میں بھی ایسی ہوشیاریاں ہیں, بیچ میں بھی جگہ جگہ ایسی ہوشیاریاں ان کی پائی جاتی ہیں. ماشاءاللہ سمجھ بوجھ فقاہت, فقہ البخاری فی تراجمی, امام بخاری کی سمجھ جو ہے نا وہ ان کے ترجموں میں, وہ ان کے عنوانات میں بھری ہوئی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بھی ایسے کیا کہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے, یہ جملہ بھی دہرا دیا جائے, کتاب بھی ختم ہو جائے, اتباع سنت بھی ہو جائے, اتباع قرآن بھی ہو جائے, اور اپنی کتاب کے خاتمے پر ہم وہ جملہ جو حضور کی زبان مبارک سے نکلا ہے اپنی زبان مبارک سے اس کو نکال کے اس کو مقبولیت کی مہر لگا دیں. ہمارے اندر تو ہم جو بولیں گے تو بولیں گے یہ تو حضور کا بولا ہوا ہے, یہ تو اللہ پاک کا بولا ہوا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ دو جملے جو ہیں وہ کثرت سے پڑھنا چاہیے آدمی ہر مسلمان کو, کیونکہ یہ بہت ہلکے پھلکے ہیں لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہیں. اس لیے کہ سبحان اللہ نصف المیزان, آدھے پڑھنے کو بھر دیتا ہے ثواب سے سبحان اللہ, اور الحمدللہ تملؤہ او قال تملؤ ما بین السماء والارض, اور الحمدللہ آسمان و زمین کے خلابوں کو بھر دیتا ہے, یا یہ کہ میزان کو وہ بھر دیتا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں اللہ کی تسبیح اور تحمید ہونی چاہیے. اب یہ صوفیہ کا مضمون یہاں سے شروع ہو جاتا ہے, ان کا سبجیکٹ ہے یہ کہ آخر تسبیح میں وہ کیا بات ہے جو نصف المیزان کو بھر دیتا ہے, اور تحمید میں وہ کیا بات ہے کہ جو پورے میزان کو مکمل کمپلیٹ کر دیتا ہے. سبحانیت کیا چیز ہے, تحمیدیت کیا چیز ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تشبیہ کا مضمون کیا ہے, اللہ پاک کو کن کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات جلال کیا ہیں, صفات جمال کیا ہیں, صفات قہر کیا ہیں, صفات اکرام کیا ہیں. ذوالجلال والاکرام یہ ترجمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ کا. ذوالجلال یہ لکھا ہے شرح نے کہ صفات جلال اور صفات اکرام دونوں کے مجموعے میں صفات جلال کا تعلق سبحان اللہ سے, صفات جمال کا تعلق و بحمدہ سے, صفات ثبوتیہ کا تعلق صفات سلبیہ کا تعلق سبحان سے ہے, صفات ثبوتیہ کا تعلق جو ہے نا وہ صفات ثبوتیہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات سلبی بھی, اللہ ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہے جس میں بیان ہوتا ہے ان کو صفات سلبیہ کہتے ہیں. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, اللہ کا کوئی ضد نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے, ان میں انہیں کوئی عیب نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ منزہ ہے. یہ جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان کو صفات سلبی بولتے ہیں. اللہ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں ان کو صفات ثبوتی کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے انعام سے متعلق جو صفات ہوتے ہیں وہ صفات جمالی کہلاتے ہیں, سزا سے متعلق جو صفات ہوتے ہیں وہ صفات جلالی کہلاتے ہیں, ان کی ذات سے متعلق جو صفات ہیں وہ صفات ذاتی کہلاتے ہیں, ان کے کام سے متعلق جو صفات ہیں وہ صفات فعلی کہلاتے ہیں. صفت کی قسمیں ہیں بہت ساری, تو ان دونوں قسموں کی جامع ہیں یہ دو جملے. ان کا کیا ربط ہے, کیا لنک ہے, یہ وضاحت طلب چیز ہوتی ہے تھوڑی سی کہ کس طریقے سے حق تعالی شانہ کے صفات جلال و جمال اور اللہ تعالیٰ کے صفات اکرام اور صفات جلال اور صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ ان کو کیسے ان دونوں جملوں نے گھیر لیا ہے, لپیٹ لیا ہے, اور کیسے اللہ پاک کی خوشی کا ذریعہ ہے, رضا کا ذریعہ ہے, اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. کیونکہ جو اللہ نہیں ہے اس کو بھی ذکر کرنا کہ بھئی اللہ کے ساتھ یہ چیزیں نہیں لگانا ہے, ورنہ اللہ کی شان میں بے ادبی ہو جائے گی. اللہ کہتے ہیں میرے لیے اس چیز کو بیان کرو, اور جو اللہ ہیں وہ بھی بیان کرنا ہے کہ اللہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں, اس سے اللہ پاک کے کمالات اور ان کی بڑائی سامنے آتی ہے, اس کو بھی بیان کرنا ہے. اللہ ہی کی بڑائی بیان کرنے کے لیے, ان کی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے تو پیدا کیا گیا ہے, اور سارے فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہیں. جب سے فرشتوں کو بنایا گیا ہے فرشتے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں, اور جتنی مخلوقات بنائی گئی ہیں سب کا یہی کام ہے. وہی من شیء الا یسبح بحمدہ, ہر چیز اللہ کی تسبیح حمد کے ساتھ میں بیان کرتی ہے. وہی من شیء الا یسبح بحمدہ, تسبیح کرتی ہے اور حمد بھی کرتی ہے, چونکہ ہر شے میں دو پہلو برابر ہوتے ہیں, یہ نہیں ہے پھر یہ ہے, یہ نہیں ہے پھر یہ, اس میں یہ بات نہیں ہے پھر یہ بات اس کے اندر ہے. تو اس لیے وہی من شیء الا یسبح, تسبیح و تحمید اصل میں اصل چیز ہے اس پوری کائنات کی, زندگی ہے وہ, جوہر ہے وہ. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ فرشتوں کی یہ تسبیحات مقرر ہیں, اگر فرشتوں کی ان تسبیحات کو انسان سننے لگے, فرشتوں کی بول رہا ہوں, چیزوں کی بھی, مخلوقات کی بھی, درختوں کی بھی, چڑیوں کی بھی, پرندوں کی بھی, درند سب کی بھی تسبیحات مقرر ہے, اگر وہ انسان کو سننے آ جائے اور ان کی روزیاں کن سے متعلق ہیں وہ سننے آ جائیں, تو خالی اللہ کے بول سے آدمی کھانا پینا پورا کر لے گا اپنا. اللہ کے لیے کیا بولنے پر کھانا مل جاتا ہے یہ پرندوں کو معلوم ہے, ان کے لیے بولی مقرر کی گئی کہ تم یہ بولی بولو تم کو روزی مل جایا کرے گی. وہ یہی تو کرتے ہیں, ان کا جاب کیا ہے, یہ کچھ بھی نہیں. کسی کے پاس سبحان الملک القدوس ہے, کسی کے پاس سبحان اللہ بحمدہ ہے, کسی کے پاس سبحان اللہ العظیم ہے, وغیرہ وغیرہ ہیں. تو حق تعالی شانہ نے پوری مخلوقات کے لیے تسبیح مقرر کی ہیں, اور پوری مخلوقات سے پر تسبیح لگائی ہے, ہم پر بھی تسبیح لگائی ہے, ان پر غیر اختیاری طور پر ہے, ہم کو کہا کہ تم اپنے اختیار سے کرو. اسی لیے ہم نے اپنے شیخ سے سنا ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے اللہ کے ذکر کے لیے, اللہ نے زبان دی ہے اللہ کے ذکر کے لیے, بات کر لینے کی آپ کو اجازت ہے, باتیں کر لینے کی آپ کو اجازت ہے, بقدر ضرورت بات بھی کر لیا کرو, مگر زبان بات کرنے کے لیے نہیں دی ہے, زبان دی گئی ہے ذکر کے لیے, زبان دی گئی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے, درود شریف کے لیے, استغفار کے لیے, تسبیح کے لیے, تحلیل کے لیے, تقدیس کے لیے, تکبیر کے لیے, حوقلا کے لیے, تسمیہ کے لیے, تعوذ کے لیے, زبان دی گئی ہے اللہ کے ذکر کے لیے, اور بات کر لینے کی آپ کو اجازت دے دی گئی ہے. تو یہ ذہن میں رہنا ہے, اور ان باتوں کے اندر پھر مقرر کیا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ چوتھا کلمہ جس کو کہتے ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تیسرا کلمہ جس کو کہتے ہیں, کلمہ شہادت جس کو کہتے ہیں. ایک ایک جملہ میرے بزرگ کو اتنا عجیب و غریب ہے کہ سو مرتبہ بولیں گے. ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو آدمی سو مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھتا ہے اور ایک روایت میں چوتھا کلمہ جو آدمی 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس دن اس کے ثواب کو صرف وہی آدمی پہنچ سکتا ہے جو 100 مرتبہ بھی پڑھے، باقی کوئی نیک کام کرے اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، کچھ بھی کر لے حتیٰ کہ جہاد بھی کر لے. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے، مال خرچ کرے، سونا خرچ کرے، چاندی خرچ کرے، ثواب پڑھے، روزہ رکھے، کچھ بھی کرے، اللہ کی بزرگی بیان کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے. اور اللہ پاک نے جو کلمات مقرر فرمائے ہیں اپنی بزرگی اور بڑائی بیان کرنے کے واسطے، اس میں اتنی جان ہے، مسلمانوں کو اس کی اہمیت نہیں معلوم رہی، عورتوں کو اس کی اہمیت نہیں معلوم ہے، بچوں کو اس کی اہمیت نہیں معلوم ہے. اس لیے ہمارے اوقات، ہماری مشغولیتیں جو ہے نا، ان سب سے فارغ ہو کے گزر رہی ہیں، ضائع ہو رہی ہے اپنی زندگی. زندگی بنتی ہے عمل سے، اور عمل کو مقرر کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو ہماری زبان، ہمارے کان اور آنکھ اور ہمارا دل دماغ، یہ سب حق تعالیٰ شانہ کی بندگی میں آ جائے، اس کی ترغیب دی گئی ہے. تو سب سے زیادہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کو اور تحمید کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اس لیے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا ورد ہر بھائی کو، ہر بہن کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو اور بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. چولہے میں کام کرتے ہوئے، دیگر کام کاج کرتے ہوئے، چلتے پھرتے رہتے سہتے، مرد بھی، عورتیں بھی اپنی اپنی مشغولیتوں میں، مرد بھی اپنی اپنی مشغولیتوں میں اس کا ورد رکھیں گے. حضور نے فرمایا کہ لا یزال لسان کا رطبم من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت تر و تازہ رہنا چاہیے اللہ کے ذکر کے ساتھ. حق تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دے دو، 3:30 ہو رہے ہیں. پھر
جن طلبہ نے قاعدہ ناظرہ حفظ مکمل کیا، عالمیت کیا، عالم کورس مکمل کیا ہے، ان کو وہ جانتے ہیں تو وہ تیار رہیں آنے کے لیے، اور جلدی لے کر کے پھر اپنی نشست لیں، اس کے بعد دعا ہوگی اور نماز ہوگی. اس میں میل اسٹوڈینٹس بھی ہیں اور فیمیل بھی، میں نام سب کے لوں گا لیکن یہاں پہ فی الحال صرف میرے اسٹوڈینٹس آئیں گے. ویسٹرن مدرسہ میں قاعدہ مکمل کرنے والے طلبہ، اس میں فیمیل اسٹوڈینٹس میں ہیں مریم مجید، فاطمہ مجید، عمیرہ کوثر، قدرہ احمد، فاطمہ احمد، حیا رحمت اللہ رشید، ہدا رحمت اللہ رشید، مشتبہ خان. یہاں سے میرے اسٹوڈینٹس شروع ہو رہے ہیں، آپ حضرات آتے جائیں اور اپنے سرٹیفکیٹس لیتے جائیں، اور اگر ان کے سرپرست موجود ہوں تو سرپرست آ کر کے حاصل کریں، اعزاز کی بات ہے. مشتبہ خان محمد،
جلدی فراغت ہو جاتی ہے.
زید محمد، حمزہ محمد، سہد محمد،
رستہ دے دو بچوں کو.
اویس امجد، مکتب کے اسٹوڈینٹ اویس امجد، کیلیفورنیا مکتب میں عبد السمیع، نصیر فدا محمد، جواد شنواری، یاسر شنواری، امید وزیری، فرید اکمل، احمد رزقی، عبدی ماجد، عبد السمیع، ارحم وورا، طارق احمد، صالح احمد، زلیخا احمدی، اور دوسری اسٹوڈینٹس ہیں فیمیل، عائشہ عرب، عائشہ عبد الحکیم، کائنات افغان، نظر علی. ناظرہ مکمل کرنے والے اسٹوڈینٹ میں قدرہ احمد، حیا رحمت اللہ رشید، راشدہ صدیقی، سمیہ ادریس، اور میل اسٹوڈینٹس میں ہیں خواجہ علام الدین معاذ، محمد عبد السلام صدیقی، محمد عبد الوہاب صدیقی، خواجہ امام الدین سرفراز، مزمل حسین محمد، عبد الرحمن محمد، صفوان عبد اللہ احمد، سعد الدین محمد، حسن رحمت اللہ رشید. مکتب میں جنہوں نے ناظرہ مکمل کیا، عفیفہ، عقیل وورا، عروج مبین. ہمارے پاس بچے حفظ کے جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ قرآن کی جو 7 منزلیں ہیں، سبق بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایک منزل پر جب پہنچتے ہیں تو پوری منزل کا ٹیسٹ دے کر کے اس کو پاس کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. تو ایک سال میں کوئی ایک منزل، کوئی 2 منزل، کوئی 3 منزل پاس کرتے ہیں، ان کو بھی ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ان کے حوصلہ افزائی کے لیے. تو اس میں ہیں 2 منزل کے لیے ریان سفیان گردہ، فوزان علی محمد، فرحان علی محمد، فرقان علی محمد، 1 منزل کے لیے محمد حذیفہ، اور 3 منزلوں کے لیے حسن محمد. الحمدللہ ایک طالبہ نے پورا قرآن 1 دن میں سنانے کی سعادت حاصل کی ہے حفظ، مریم فاروقی، ان کے والد صاحب تشریف لائیں اگر ہوں، احمد فاروقی صاحب. ایک طالب علم نے حفظ مکمل کیا ہے, ریان سفیان گردہ,
یہ دینا ہے.
جن فیمیل اسٹوڈنٹس نے عالم کا کورس مکمل کیا ان کے پیرنٹ اگر یہاں ہوں تو تشریف لائیں, اور سند حاصل کرنے کے بعد واپس ادھر دے دیں تاکہ اس کو لیڈیز میں پہنچا دیں تو وہاں ان کو دی جا سکے. ماریا مبارک علی پٹیل, مبارک آدم پٹیل صاحب, تبسم فاروق وورا, فاروق عمر جی وورا,
مبارک.
فاطمہ صدیقی, محمد عبد المعیز صاحب, سعید عاقب نذیر الدین,
کون سے ہیں فاطمہ, مبارک.
شہیر خان,
مبروک. ان کو دے دو پہلے تبسم والا, ماشاء اللہ مبروک. عورتوں کو پہنچانے کا ہے
جی,
یہ لے لو. ہم مفتی صاحب
سعید عاقب,
سعید صاحب کون سے ہیں؟ مولانا صاحب مبروک, مولانا سعید ہو گئے.
شہیر خان,
ماشاء اللہ ماشاء اللہ مبروک, اللہ پاک مبارک کرے, قبول فرمائے.
اندر بھی چلے. جو حضرات ہمارے پاس والنٹیئرلی خدمات انجام دیتے ہیں وہ حضرات بھی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کے مستحق ہیں, تو ان کے بھی سرٹیفکیٹس ہیں اور ان کے لیے ادارے کی طرف سے مختصر سا ہدیہ ہے. خواتین میں اس کی کافی, ہمارے ٹیچرز کی اور ہمارے اساتذہ تو ہیں ہی, اس کے علاوہ خواتین میں بھی عالمہ نسیمہ لکاڑا صاحبہ, عالمہ حافظہ زینب حسیبہ صاحبہ, حافظہ امت البدی اروا, زہرہ احمد, شازیہ زبیر, اشحل زبیر, رانیہ زبیر, یہ سارے حضرات خواتین وہ ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ بہت رضاکارانہ طور پر ادارے کی خدمات انجام دی ہیں سال بھر. اور مرد حضرات میں ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب رحمت عالم فاؤنڈیشن کے مولانا عبد المعیز صاحب, شکریہ. شجاع الدین حسین صاحب,
جلدی جلدی دو بھائی,
چار بجنے والا,
سب کو دیتے جاؤ
ادھر.
جی یہ اب باری باری لے لے سکتے ہیں.
مظہر عمران صاحب, ماشاء اللہ ہمارے پاس جو پروگرام ہوتے منتھلی پروگرام اور دوسرے مواقع پہ, آج بھی جو حضرات پکوان یہیں پہ الحمدللہ کیا جا رہا ہے, آپ حضرات کے تعاون سے اور حضرت کی اور دوسرے حضرات کی دعاؤں سے الحمدللہ ہمارے بیسمنٹ میں کچن بن چکا ہے, تو وہیں پر ہمارے جو ساتھی کافی مستعدی کے ساتھ خدمت انجام دیتے ہیں, اس میں ہمارے شجاع صاحب ہیں, شکیل صاحب ہیں اور اپنے عمران بھائی ہیں. تو مظہر عمران صاحب, زبیر بھائی ہیں, جمشید بھائی ہیں, یہ سارے وہی ہیں جن کے میں نام لے رہا ہوں. شکیل احمد صاحب, جمشید خان صاحب,
مبارک.
زبیر محمد صاحب,
اللہ جزائے خیر دے.
سمعان مصباح,
ماشاءاللہ.
فہد خان صاحب,
ان کو دو دینا ہے, ایک رمضان کا دینا ہے, ایک یہ دینا. مبروک, بہت بہت مبارک, اللہ مبارک کرے, خوش رکھے آپ لوگ, ماشاءاللہ.
سیام مصباح, سائم مصباح, حافظ عبد السلام,
پکڑ لے.
سیام مصباح, سائم مصباح, جمشید بھائی کا ان کو دینا ہے. حافظ عبد السلام, اطلاع کے لیے دو چیزیں عرض ہے, ایک یہ کہ دوبارہ انشاءاللہ مدرسہ جولائی کے سیکنڈ ویک میں شروع ہوگا, اور عید کی نماز یہاں پر ویسٹرن کے لوکیشن پر 6 بجے ہوگی اور کیلیفورنیا لوکیشن پر 6:30 بجے ہوگی. حضرت سے دعا ہے کہ, گزارش ہے کہ دعا فرما دیں.
درود شریف پڑھو. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولمن له حق علینا ولمن اوصانا بالدعاء. اللهم اغفر لامتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفرج الکرب عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واصلح احوال امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك كل الخير لكل مسلم ومسلمة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم احفظنا من كل بلاء دنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اجتماع کے بارے میں تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے، اجتماع کی تاریخیں ہیں جون کی 27, 28, 29، اس میں آپ تمام کو شرکت فرمانا ہے، وہاں سے وقت بھی لگانا ہے اللہ کے راستے میں، جماعتوں میں، اور پہلے بھی محنت کرنا ہے، اور جماعتوں کا استقبال بھی کرنا ہے، نصرت بھی کرنی ہے، خروج بھی کرنا ہے، تو دین کی محنت میں بھرپور حصہ لینا ہے، تعلیم کی لین سے بھی، دعوت کی لین سے بھی، تزکیہ کی لین سے بھی. دین کی تین لینیں ہیں، تعلیم کی لین ہے، اور دعوت کی لین ہے، اور تزکیہ کی لین ہے. تینوں شعبوں سے ہر مسلمان کو جڑنا ضروری ہے، ہر مسلمان کو، بھائی کو، بہن کو ضروری ہے حصہ لینا، خروج بھی کرنا اللہ کے راستے میں، نکلنا بھی، اور نکلنے والوں کو ٹھکانہ دینا اور نصرت کرنا بھی. یہ ایمان کی علامت ہے. والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. جو لوگ نکلے اور جو لوگ ان کو ٹھکانہ دے اور نصرت کریں، یہ سچے ایمان والے ہیں. اب تمام سے گزارش ہے کہ ہونے والے اس اجتماع میں خوب حصہ لیں بھرپور، اور دین کی محنت میں اللہ پاک ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. جلدی سے نماز ہوگی، پھر نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی طعام ہوگا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کا فائدہ، دنیا کا نقصان انسان کا مشاہدہ ہے. دین کا فائدہ، دین کا نقصان نبی کی خبر ہے. دنیا کا فائدہ، دنیا کا نقصان انسان کا مشاہدہ ہے، انسان دیکھتا ہے. اور دین کا فائدہ اور دین کا نقصان جو ہے نا، یہ انسان نہیں دیکھتا عام، یہ نبی کی خبر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ذریعے سے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. انسان کے مشاہدے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جو ہے نا، وہ زیادہ یقینی ہوتی ہے، وہ زیادہ صحیح ہوتی ہے. دین کے پائے جانے پر جو فائدہ ہے، اور دین کی کمی پر جو نقصان ہے، جب ہمیں بتایا گیا تو ایمان کا تقاضا اس پر یقین کرنا ہے، اور اس تقاضے پر جو تقاضا پیدا ہو اس پر چلنا ہے، پورا کرنا ہے. جب اللہ کا کوئی حکم ٹوٹتا ہے، کوئی فرض چھوٹتا ہے، تو اس کا نقصان دکھتا نہیں ہے، لیکن وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر کسی نے عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، تو اس کا نقصان اتنا ہے کہ اس کے بیوی کو، اس کے بچوں کو، اور اس کے مال کو لوٹ لیا گیا. ایک آدمی کی بیوی کو، بچوں کو، اور مال کو لوٹ لیا جائے، تو جو نقصان ہے وہ عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوٹنے سے ہے. یعنی اس وقت غزے میں مسلمانوں کا جو نقصان ہو رہا ہے, ایک مسلمان کے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ جائے تو اس سے زیادہ ہے. جو اس پر یقین نہیں کرے گا وہ حضور کو نعوذ باللہ من ذالک غلط سمجھتا ہے. یقین کرنا ضروری ہے, یہ بات بالکل سچ ہے, یہ بات بالکل حق ہے, ایسا ہی ہے. من ترک صلاۃ العصر متعمدا فکأنما وتر اہلہ ومالہ, حدیث شریف. اب آپ اس سے اندازہ فرمائیے کہ ہمارے اطراف میں جو مسلمان بھائی ہیں اپنی نادانی کی وجہ سے, لاوبالی پن کی وجہ سے ان کی نماز چھوٹ گئی, ان کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا. اور اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرما دی عصر کی نماز پڑھنے کی, ہم کتنے بڑے نقصان سے بچ گئے. اور حضور نے فرمایا کہ ایمان والے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اگر ہم اپنا نقصان بچانے کے لیے مسجد پہنچ گئے تو اپنے ان بھائیوں کا نقصان ختم کرنے کے لیے, اس سے بچانے کے لیے ان تک پہنچنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ ہماری ایمانی ہمدردی کا تقاضا ہے. اگر اللہ پاک کی طرف سے کوئی حکم نہ ہوتا تو مروت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم یہ کرتے. یہاں تو اللہ پاک کا حکم بھی ہے, فرض ہے ہمارے اوپر, ذمہ داری ہے کہ ہم ان بھائیوں تک جائیں, مسلمانوں سے ملیں اور ان کو منت سے ماجد کر کے اللہ پاک کے حکم کی طرف لائیں ان کو, اس لیے کہ ان کے ذہنوں سے اس کی اہمیت نکل گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور آپ کی خبر کا یقینی ہونا یہ ذہنوں سے نکل گیا, یا تو پتہ ہی نہیں چلا, یا پتہ بھی چلا تو اس کی اہمیت نہیں رہی, عظمت نہیں رہی. اس لیے جگہ جگہ قرآن پاک میں, احادیث مبارکہ میں تعلیم دی گئی, اگر تم ان کو نہیں بچاؤ گے نقصان سے تو تم یہ نہ سمجھنا کہ تم بچ جاؤ گے. ان کا جو نقصان ہے, تمہارے نقصان, تمہارے اپنے عمل کا نقصان جو ہو سکتا تھا اس سے تو تم بچ گئے, لیکن ان کے عمل نہ کرنے کا جو نقصان ہے اس کا نقصان صرف ان کو نہیں ہوتا, اس کا نقصان تمہارے کو بھی ہوتا, اسے تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکو گے. اس کی مثال دیتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ کشتی کے اندر سوار ہوں, کچھ لوگ اوپر کچھ لوگ نیچے, پانی اوپر رکھا ہوا ہو, نیچے والے اگر یہ سوچیں کہ ہم اوپر آتے جاتے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں, ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم نیچے سوراخ کر لیں تاکہ سمندر کا پانی نیچے آ جایا کرے نیچے سے, اس طرح ہمیں آنے جانے کی زحمت بھی نہیں ہوگی اور اوپر والوں کو تکلیف دینا بھی نہیں ہوگا, وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے. اس نے فرمایا کہ اگر یہ نیچے والوں کو سوراخ کرنے سے نہیں بچاؤ گے, نہیں روکو گے, تم نے نہیں کیا سوراخ صحیح ہے, انہوں نے کیا, لیکن اگر ان کو تم نہیں روکو گے تو جو پانی آئے گا کشتی میں وہ پانی ڈبائے گا نیچے والوں کو بھی اوپر والوں کو. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غلطی کرنے والے ہیں اس کا نقصان صرف ان کو نہیں ہوتا, ان کو بھی ہوتا ہے جو غلطی کرنے والے ہیں, ان کو بھی ہوتا جو غلطی نہیں کر رہے ہیں. اس لیے یہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان تک جائیں اور ان کو دین کی, ان کو نماز کی دعوت دیں, ان کو بلائیں, ان کو مسجد میں بلا کر سمجھائیں بتائیں. اس لیے فرمایا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں, دوست ہیں, ان کا حق ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف کریں نہیں عن المنکر کریں. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر, یہ ان کی ذمہ داری ہے, ولی ہے, ولایت کا تقاضا ہے, دوستی کا تقاضا ہے, یہ ہمدردی کریں. ان تک جانا ہوگا ہم کو, ان سے ملنا ہوگا, ان سے منت سے معاذرت کرنی ہوگی. اس لیے میرے دوستو ہم کو ان تک جانا ہے, جائیں گے سب انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. اب اس کے تقاضے ہیں, اس کے آداب ہیں, اصول ہیں. یہ فرمایا گیا کہ بھائی مسجد میں کچھ لوگ ہو جائیں جو دین کی بات کا مذاکرہ کرتے رہیں, کچھ لوگ استقبال کرنے والے کے لیے ہو جائیں, کچھ لوگ دعا میں مشغول ہوں, ذکر میں مشغول ہوں, اور کچھ لوگ جماعت بنا کے جائیں. اس میں جو لوگ جماعت بنا کے جائیں گے اس میں ایک صاحب رہبر ہوں گے جو تعارف کرائیں گے, یہ کہیں گے کہ بھئی یہ بندے اللہ کے لیے تجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں, تو محبت سے ان کی بات سن لے, تعارف کرائے, بولے فلاں صاحب ہیں یہ, ان کو یہ تعارف کرائے, ان کا سامنے والے کا تعارف کرائے جماعت والوں کا, جماعت والوں کو کہ بھئی یہ فلاں صاحب ہیں ماشاءاللہ ایسے اچھے آدمی, اور جماعت والوں کا ان کو تعارف کرایا کہ یہ تجھ سے کچھ لینے نہیں آیا، بس تجھ سے محبت دین کی بات کرنے آیا، محبت سے تو ان سے محبت کی بات سن لے بس. رہبر کا یہ کام ہوتا ہے، متکلم ان کے سامنے کلمہ، کلمے کے تقاضے، کلمے کی ذمہ داری، ایمان کی نعمت اور پھر اللہ پاک کے پاس حاضری، ان باتوں کا مختصر سا تذکرہ کر کے اس کو نقد مسجد میں لانے کی کوشش کریں. نماز پڑھ نہیں پڑھائے تو نماز پڑھوا دیں. اصل نماز کی دعوت ہوتی ہے، اصل بیان کی دعوت نہیں ہوتی. نماز کی دعوت دیں، مسجد آنے کی دعوت دیں، ساتھ ساتھ یہ کہ بات کی بھی دعوت ہو جائے گی. مسجد اگر نقد آ جاتا ہے تو ماشاء اللہ جماعت کا عمل تو یہاں پہ ہو ہی رہا ہے، اس میں ان کو شریک کرا دینا ہے نماز پڑھا کے. متکلم جو ہے نا وہ اس قسم کی بات کرے گا، لمبے تقریر بھی نہیں کرنا ہے، اعلان بھی نہیں کرنا ہے. اور جو ذمہ دار ہوتا ہے اس میں سے ایک امیر جو ہوگا وہ ظاہر ہے کہ جماعت کی نگرانی کرے گا، کب جانا ہے، کب واپس ہونا ہے، کوئی بات ہو جائے جماعت میں آپس میں تو تم میں ہو جائے تو فیصل وہ ہوتا ہے. اگر وہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوں تو ان کو ذکر کی طرف تلقین کرتا ہے، تھوڑا سا ہلکی آواز سے تسبیح پڑھ دیتا ہے. صحابہ کرام جب جاتے تھے راستوں میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں، ان کی تسبیح کی آواز اور ان کی گنگناہٹ اللہ کی یاد کی ایسی ہوتی تھی کہ شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کا احساس ہوتا تھا. یہ ملتا ہے حضرت صحابہ کے بازاروں میں جانے کی صورت کو. تو ایسے تھوڑا سا امیر صاحب ہلکی سی آواز سے یاد دلا دیں گے بھائی ذکر کرنا ہے، فکر کرنا ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنا ہے، گرم گھاری نہیں کرنا ہے، ادھر ادھر چیزیں نہیں دیکھنی ہے. یہ امیر کا کام ہے، جماعت کو ایک طرف سے لے جانا، ایک طرف سے لانا، نگرانی کرنا، ان کی آئے غیر ضروری مداخلت کرنے نہیں دینا. جس کو متکلم بنایا گیا وہی تکلم کرے. جماعت کا جو نظام ہے وہ خراب نہ ہونے کی فکر رکھنا یہ امیر کا کام ہوتا ہے، وقت پہ اس کو لے کے آنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بتاؤ بھائی، رہبر اور متکلم اور امیر بن کے کتنی جماعتوں کی گشت